तैयारी रिकॉर्डिंग के लिए स्पीक इन इस्लामी कैफे हाउस एंड सीडी हाउस ईदगाह रोड नज रेडियो मार्केट बहावन नगर फोन 063200766 मोबाइल नंबर है 03007920506 अच्छी और म्यारी रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो कैसेट एंड सीडी हाउस शफीक इस्लामी कैसेट हाउस ईदगाह रोड नज रेडियो मार्केट बहावन नगर
ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائیو اور دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسائل انسان کو پیش آتے ہیں. کوئی مخلوق اتنی زیادہ مسائل میں مبتلا نہیں ہوتی جتنا انسان ہوتا ہے. اس کے احساسات, اس کی خواہشات, ضروریات, آنے والی نسلوں کی سوچ, گزرے ہوئے دکھوں کا غم, آنے والی پریشانیوں کا فکر, پھر آنے والی نسلوں کے لیے منصوبہ بندیاں, صرف اگر صرف دنیا دنیا کو رکھے نا, موت کے بعد ابدی چیز ہے, تو یہ وہ چیزیں جو صرف انسان کی سوچ ہیں اور کسی کی سوچ نہیں. کل کی سوچ دنیا میں کوئی نہیں رکھتا سوائے انسان کی. بعض مخلوقات ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں لیکن وہ ان کو کل کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ان کے کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ تم ذخیرہ کرو, آنے والے کل, آنے والے پل سے وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں. ان کی چونکہ ضروریات ایسی ہیں کہ اگر وہ ذخیرہ نہیں کریں گی تو پھر آگے مشکل پیش آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے شعور میں اپنی قدرت سے یہ بات پیدا کر دیتا ہے, تو وہ از خود جمع کرتی رہتی ہیں کل کے تصور کے بغیر. کل کی سوچ صرف انسان کو حاصل ہے اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل کو تم کیا کچھ جمع کر رہے ہو, کل کو تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے, سوچو تو صحیح. تو سب سے زیادہ مسائل کا شکار انسان ہے. اب اگر یہ اپنے خالق کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرے گا تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی, اور اگر یہ اپنی فہم اور بصیرت پر اعتماد کر کے چلے گا تو کام اور بھی خراب کر دے گا. چونکہ انسان اپنے علم میں نہ کبھی کامل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ناممکن چیز ہے کہ کائنات کا ایک جز, ایک چھوٹا سا جز یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا مجھے پتہ چل گیا ہے. ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, دل کے اطمینان تسلی کے لیے. دنیا کے علوم پر جان مارنے والوں میں آئنسٹائن ایک بڑا نام ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ اس کائنات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو زمان و مکان سے پرے رہتا ہو. جو زمان و مکان کے اندر ہے وہ اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتا. اس کائنات کو سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ زمان و مکان سے اوپر ہو, اور اس کی کوئی شکل نہیں ہے. ہم زمان اور مکان کے میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے. کوئی ہستی ہے جو زمان و مکان سے بالا تر ہے, جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے, اور غالباً وہ وہی ہستی ہے جس کو مذہب والے خدا کہتے ہیں. وہ خود بھی دہریہ تھا, یہودی تو یہودی گھر میں پیدا ہوا, وہ یہودی تھا نہیں, دہریہ تھا. کہ یہ وہی ہے, غالباً یہ وہی ہے جس کو مذہب والے خدا کہتے ہیں. تو لہذا ہم اپنے علم میں کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ہر دور میں طریقہ زندگی دیا ہے, جس کو اللہ نے خود مکمل کر کے آسمان سے اتار کر نبی کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا کہ یہ ہے, ان کو بتا دو راستہ, اس پر چلو تو دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ایک تھیوری پیش کر رہا ہے قرآن. ایک تھیوری ہمیں ملی ہے کہ ہم پیسہ کما لیں, ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو جائیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو اللہ نے مجھے 6 بر اعظم میں پھرایا ہے. میں ہر بر اعظم میں خود جا کر دیکھ آیا ہوں کہ جو دنیا کے اس وقت ٹیکنالوجی کے امام ہیں ان کے مسائل ہم سے بھی زیادہ ہیں. یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو خوشیاں حاصل ہوں, مسرت حاصل ہوں. لیکن میرا اللہ کا فرمان ہے, اب حق و اب کا, خوشی تو تیرا اللہ دیتا ہے. اب حق و اب کا, اللہ دعویٰ کر رہا ہے میں دیتا ہوں. والنجم, سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے, اب حق میں خوش کرتا ہوں, اب کا میں رلاتا ہوں. تو اب اوپر سے اگر خوشی کا امر نہ آئے تو دنیا کی چیزیں تو مجھے خوش نہیں کر سکتی نا. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. باہر اگر خوشیاں ہوں, میرے اندر میں غم ہو, تو کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو بجھے دل کو روشن کرنا یہ چیزوں کے بس کا کام نہیں. ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے, روڈ سے تو ایک جگہ اترے پانی پینے کے لیے, کافی لمبا سفر تھا, 1100-1200 میل کا سفر. تو ایک جگہ اترے تو وہاں وہ اسٹیکر پڑا, تو اس پر لکھا ہوا تھا ڈونٹ وری بی ہیپی. تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ ایک گیت ہے جو ایک یہاں شخص نے بنایا اور گایا کہ غم نہ کرو خوش رہو. لکھا بھی خود, گایا بھی خود, اور اپنی ذات میں خودکشی کر کے مرا. تو خوشی ایک احساس ہے اور احساس پر اللہ کا قبضہ ہے. غم ایک احساس ہے اور اس پر اللہ کا قبضہ ہے. روئیں روئیں پر قابض اللہ کی ذات, پتے پتے پر قابض اللہ کی ذات. ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اسباب اور وسائل اگر سارے مہیا کر لیں گے تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے. یہ تصور آج عملی طور پہ باطل ہو چکا ہے. عملی طور پہ فنا, خوشحال آدمی شرابیں نہیں پیا کرتا. خوش آدمی کو عارضی سہاروں کے, دنیا کے سب سے بڑی منڈی نشوں کی یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا ہیں. سب سے زیادہ نشہ جو بکتا ہے ان ملکوں میں بکتا ہے. اگر وہ خوش ہیں تو یہ عارض, تو پھر اپنے آپ کو مدہوش کیوں کرنا چاہتے. وہ ساغر اور مینا میں کیوں تلاش کرتے ہیں چین اور سکون, جبکہ ہر گھونٹ تلخی کو بھی بڑھاتا ہے اور غم کو بھی بڑھاتا ہے. تو اب ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جمال صاحب دلیل دو, یہ ٹیوب جل رہی ہے. اللہ بندہ انا ہے, ویر سے صحیح بلی جاندی. جن ملکوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو حاصل کیا انہوں نے دنیا کی تصویر کی, لیکن اپنی عوام کو وہ خوشیاں نہیں دے سکے. وہ اس حقیقی چیز سے محروم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا, وہ ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے, اس سے وہ محروم ہے. تو ہمیں یہ ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ تم محنت کرو, محنت سے دنیا بناؤ, پیسہ بناؤ, ٹیکنالوجی بناؤ, پھر خوشحال زندگی گزارو. اس تصور پر ہماری نسل دوڑ رہی. ہمارے پچھلے 50-55 سال میں ہماری نسل میں علمی ذوق بیدار کیا ہی نہیں گیا. یہ جتنے آپ لوگ ٹیچر پروفیسر آئے بیٹھے ہو, اگر آپ کے کالج ہے, یونیورسٹی ہے, وہاں اعلان ہو جائے کہ اس کالج کی ڈگری کہیں بھی شناخت نہیں, تو اگلے دن آپ کا کالج خالی ہوگا. جن پر جنات کے سوا تو کسی کا ڈیرا نہ ہوگا. علم کا ذوق نہیں بیدار کیا گیا. جس ڈگری میں پیسہ نظر آیا ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. میڈیکل کو بھاگے تو بھاگتے چلے گئے, پھر انجینئرنگ کو بھاگے تو بھاگتے چلے, پھر کمپیوٹر آ گیا پھر اس پہ بھاگنا شروع ہو گیا. جہاں پیسہ نظر آیا ادھر کی دوڑ لگا دی. تو علمی ذوق تو بیدار ہی نہیں کیا گیا. کہ ہم تو دونوں علم کے محتاج ہیں, دنیا کا علم بھی چاہیے, آخرت کا علم بھی چاہیے. دونوں علم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دنیا کے علوم کی بھی ہمیں اشد ضرورت اور آخرت کے علوم کی بھی ہمیں اشد ضرورت. تو یہ جو ہمیں ذہن دیا گیا, تو چونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ فاتح قوموں سے اثر لیتا ہے, تو ہم متاثر ہیں غیر شعوری طور پر مغرب کی تہذیب. ہم بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے نہیں کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہیں, کیا انہیں خوشیاں حاصل ہیں. خوشیاں حاصل ہوں تو جگہ جگہ ان کے شراب خانے کیوں ہوں, اور یوں ان کی زندگی پارا پارا اور آوارا کیوں؟ کچھ حاصل نہیں. چلو ہم فرض کرو اس سے خوشیاں مل جاتی ہیں, بھائی پیسہ بھی آ جائے گا, دھن دولت بھی آ جائے گا, سب کچھ آئے گا, ہم خوش ہو جائیں گے, تو موت کا کیا علاج کریں؟ پھر یہ بھی سوچو کہ موت بھی نہ ہے, چلو کوئی 100-200 سال اس سے عیاشی تو کریں, وہ بھی کوئی نہیں, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. تو موت کے بعد کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ ان کا تو مسئلہ آسان ہے, وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. ان کے لیے مسئلہ آسان ہے, وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں, جو ہے یہی ہے, ہی ہا تھا ہی ہا کلیما تو آدم, قرآن اس کو واضح کر رہا ہے, ہی ہا تھا ہی ہا کلیما تو آدم, کچھ نہیں کچھ نہیں, ہمیں آپ کی جانے اعتبار نہ کرے جو انہی اللہ حیات دنیا نمو تو ونحیا تو مانخ نہ کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹی بات کرتے ہیں, جو مر گیا مر گیا, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. اور دوسری جگہ ایزا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون, جو مر گئے کوئی قبر سے آیا ہے, کوئی باپ دادا قبر سے اٹھ کے آئے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ قرآن ان کی خود عکاسی کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة. یہ کہتے ہیں قبر سے اٹھ کر کبھی کوئی آیا ہے, ایویں ہمیں ڈرائی جاتے ہو. قالوا تلك اذا كرة خاشرة فانما هي شجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. آگے اللہ اسی طاقت سے جواب دیتا ہے, ان بے وقوفوں کو بتاؤ ایک پکار پڑ گئی اور تم سارے اٹھ کے باہر کھڑے ہو. اچھا اب ان کا مسئلہ تو اس لیے حل ہے, آسان ہے, تو وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کو جو کرنا یہی کرنا ہے, وہ ہمارے لیے مثال بنی نہیں سکتی, وہ تو ادھورے لوگ ہیں, نامکمل لوگ ہیں اور ان پڑھ لوگ ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین, کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا. تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے, ارشاد فرمایا کافر کے علم کو زندگی کا رہبر نہ بنانا, زندگی کا رہبر نہ بنانا, رہبری کے لیے قرآن کافی ہے. انہا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. للتی ہی اقوم انہا القرآن, صرف اور صرف قرآن ہی ہے. یہ جو انہ کا لفظ ہوتا ہے نا, یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں اگلا شک کر رہا, نہیں 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 یار کوئی اور بھی ہے, کوئی اور بھی ہے, یہ بھی ہوگا اور کچھ اور بھی ہے, تو وہاں عربی زبان میں انہ کا لفظ آتا ہے, اور نہیں اور نہیں صرف یہی, اور نہیں صرف یہی, صرف قرآن سیدھا راستہ بتاتا اور کچھ نہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو موت کے بعد اصل زندگی کو مانتے ہیں, ہماری زندگی کی ابتدا موت سے شروع. ہمارے دوست ہیں جرمنی میں, تو کہنے لگے مجھ سے ایک جرمن نے پوچھا تم لوگوں کا اپنے فیوچر کے بارے میں کیا پلان ہے, تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے, جہاں تمہارا فیوچر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ہمارا فیوچر شروع ہوتا ہے, ہمارا مستقبل قبر سے شروع ہوتا ہے. اب ہم صرف فیصل آباد اور پاکستان کو نہیں مان رہے, ہم تو موت کے بعد ایک زندگی مان رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فریق ان فی الجنت و فریق ان فی السعیر, ایک طبقہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا اور ایک طبقہ جنت کی ہمیشہ نعمتوں کو حاصل کرے گا, ایک ابدی کامیاب ہوں گے ایک ابدی ناکام ہوں گے. ناکامی جیل اگر ہمیشہ کی جیل ڈال دی جاتی تو بھی بہت بڑی مصیبت تھی, وہ جیل کیا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے. اور قرآن میں دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک جو آیت اللہ نے کہی ہے, سب سے خوفناک آیت اشد آیت علی اہل النار, وہ ہے 30 پارے کی پہلی سورت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, سارے احساسات کے چل کھال میں ہوتے ہیں. ہماری کھال جو میں نے کھینچی ہے تو کوئی میرے خیال آدھا انچ بن جاتی, کھینچ کے اوپر لو کوئی آدھا ایک انچ بن جاتی, اس میں سارے احساسات ہیں, یہ جل جائے نا تو احساس ختم ہو جاتا. اور جہنمی کی جو یہ کھال ہے, یہ کھال یہ کوئی 50 فٹ موٹی ہوگی, 50 فٹ کے قریب اس کی موٹائی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی کھال گل جائے گی, سڑ نہیں جائے گی, کیونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے. کلما نضجت, جب ان کی کھال گل جائے گی تو جلنے سے پہلے بدلناہم جلودا غیرہا, میں نئی کھال چڑھا دوں. 6 انچ کی کھال کا احساس آدمی کو بے قرار کر دیتا ہے, 50 ہاتھ، پھر احساسات کا تعلق دماغ سے ہے، دماغ ہمارا چار پانچ کے ساتھ ایکٹیو ہے، باقی سویا ہوا ہے، باقی سارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے. یہ دماغ سارے کا سارا جہنم میں کھول دیا جائے گا تو احساسات کتنے کروڑوں گنا بڑھ جائیں گے، کتنے خربوں گنا بڑھ جائیں گے. تو ایک درد کی ہلکی سی لہر کہاں تک چلی جائے، احساس ماؤٹ کر دیا جاتا ہے ٹیکہ لگا کے، پورا آپریشن کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ہوش میں آنے کے بعد دردیں شروع ہوتی ہیں. تو جہنم میں یہ احساسات سارے دماغ سے زندہ کر کر ایک درد کی ہلکی سی لہر انسان کو بے قرار کر دے گی. اس احساس کے ساتھ بھی گردے کا درد مجھے ہوا، مردان میں جماعت میں تھا تو مجھے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، میں ایسا تڑپا کہ مجھے کسی پل چین ہی نہیں، قرار ہی نہیں، تو مجھے اس پر رونا آ رہا تھا. میں درد پہ نہیں رو رہا تھا، میں جہنم کو یاد کر کے رو رہا تھا، یہ تو ایک درد ہے اور یہ ڈاکٹر ابھی ٹیکہ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہے. جب یہ دردیں جہنم میں اللہ ڈالے گا تو اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ آخر من شکل ہی ازواج، پھر آگ، آگ کے ساتھ احساسات، پھر سرابیل ہوں من قطران، پھر آگ کے کرتے، اور تخشا وجوہ ہم النار، اور آگ کی ٹوپیاں، اور نارن احاط بہم سورادقھا، آگ کی دیواریں، اور انھا علیہم مؤصدہ، آگ ہی کی چھتیں، فی عمد ممددہ، آگ ہی کے پلر، اور ہوئے ہوئے لہم من جہنم میہاد، آگ ہی کے بستر، من فوقہم غواش، اوپر چادریں بھی آگ کی. تو اب بتائیے جو آدمی مر کے یہاں چلا گیا اس کے پلے کیا رہ گیا؟ تو کیا دنیا کا کوئی کافر اب ہمارے لیے قابل رشک یا مثال ہم دے سکتے ہیں کہ کیسے مثالی لوگ ہیں؟ جن کے آگے میرے نبی کے ایک حدیث میں یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، آپ نے کہا لا تغبطن فاجرن بنعمة، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی ہائے نہ کرنا، کبھی رشک نہ کرنا، فإنك لا تدري أن له قاتلا يعني النار، تمہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے جہنم کی آگ لپک رہی ہے. تب ہمارے لیے مسائل آخرت ہیں جو اصل ہیں، پھر جو کامیاب لوگ ہیں وہ جنت ہے. انسان ہمیشہ آئیڈیل لائف کی تلاش میں رہتا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، دنیا میں کوئی آئیڈیل نہیں بن سکتا، یہاں اس تک پہنچنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، تلاش کرو، مل نہیں سکتا کہ یہ ادھورا جہان ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا جہان ہے، اور یہ شکست و ریخت کا جہان ہے. ادھر گھر سے مستری نکلتے ہیں، ادھر گھر پر زوال شروع ہو جاتا. محمود غزنوی نے شہزادگی میں بڑا عالیشان گھر بنایا، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے، افتتاح کے لیے بلایا. سبکتگین، وہ غلام سے بادشاہ بنا تھا، اس نے تجربات کی تلخیاں دھوپ چھاؤں دیکھی ہوئی تھی. محمود شہزادہ تھا، اس نے وہ دور نہ دیکھے تھے. اس نے اپنی شہزادگی میں بڑا محل بنایا، تو جب وہ سبکتگین دیکھنے کے لیے آیا تو اب گھر بنانے والے کی تمنا ہوتی کوئی تعریفی بول بھی کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بنایا، بھی اللہ نصیب کرے، اللہ برکت دے. وہ اس کا باپ بولا ہی کچھ نہیں، چپ. تو محمود کو اندر اندر بڑی خلش کہ میرے باپ نے نہ ہاں کی نہ اتنا ہی کہہ دیتا اللہ نصیب کرے. جب پھر پہ باہر نکلنے لگے تو دیوار پر بڑے خوبصورت نقش و نگار تھے، تو اس نے خنجر نکالا، یہاں خنجر، اور یوں خنجر نکال کے دیوار پہ یوں مارا، ایک ہلکی سی یوں ہلکی سی خراش پر سارے نقش و نگار بکھر گئے. تو کہنے لگا بیٹا تو نے ایسی چیز پہ زور لگایا ہے جو ایک خنجر کی نوک نہیں برداشت کر سکتی، تو نے کہاں طاقت لگا دی. تو یہاں آئیڈیل نہ معاشرہ بن سکتا ہے، نہ لائف، نہ سہولتیں، نہ وہ زندگی، اس کے قریب جایا جا سکتا ہے، قریب. 51 نمبر مل گئے تو اللہ کے ہاں پاس ہیں. ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے ایسے ہوتے ہو، ایسے ہوتے ہو، ایسے ہوتے ہو، ایسے ہوتے ہو. بہت ہی آگے چلا گیا، آج میرے ڈیرے میں بیٹھا تھا، آئے مہمان کے سامنے، ویسے ہی ہماری اقدار ہیں کہ خاموش رہو، چاہے جاتی بھی کر دے. تو میں نے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسی شفقت ہے کہ جو بچہ 33 نمبر لے لے اس کو پاس کر لے، 67 نمبر کا فیل ہونے کا تانا نہیں دیتے، پاس کا سرٹیفکیٹ تھما دیتے. میں نے کہا میرا اللہ حکومت پاکستان سے بڑا کریم ہے، اس نے 100 نمبر مجھ سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ 100 نمبر لے کے آنا تو پاس کروں گا ورنہ ٹھکائی کروں گا. اب آپ مجھ سے 100 نمبر کیوں مانگ رہے ہیں کہ پرفیکشن ہونی چاہیے, 100% ٹھیک ہونا چاہیے, پھر تبلیغ ہونی چاہیے, پہلے خود 100% ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو. میں نے کہا یہ تو میرا اللہ بھی مجھ سے نہیں کہہ رہا کہ تو 100% ٹھیک ہو کے. میرا اگر فمن ثقلت موازینہ, اگر تیرے پاس 49 برائیاں ہیں تو 51 نیکیاں لے میں تجھے پاس کرتا, 51 نمبر لے لے پاس. تب آپ مجھ سے کہہ رہے میں 100 نمبر لوں, یہ مطالبہ تو میرے اللہ کا بھی کوئی نہیں کہ 100 نمبر آئیں گے تو پاس, ورنہ کوئی نہیں. اور اگر تیرے 50-50 برابر ہو گئے تو جہنم میں نہیں ڈالوں گا, جنت میں بھی نہیں ڈالوں گا, آراس پہ بٹھاؤں گا. تو بھائی نہ ہوگا وہ ایک جنت اور جہنم درمیان ایک درجہ ہے, تو اس کا نام ہے آراف. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے 50-50 نمبر ہیں, 50 نمبر 50 نیکیاں 50 گناہ, تو جنت کی ہوا آئے گی ٹھنڈے ہو جائیں گے, جہنم کی ہوا آئے گی یہ تلف ہو جائیں گے. پھر ایک دن اللہ ان کو بھی وہاں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا. اور پھر جو جہنم میں چلے گئے ایمان والے ایمان کا دانا اندر میں تھا, تو ایک دن اللہ ان کو بھی سزا دینے کے بعد جنت میں ڈال دے گا. تو اللہ کی شریعت 100 نمبر نہیں مانگ رہی ہے, اور آپ ہم سے کہتے ہیں پہلے 100 نمبر لو پھر تبلیغ کرو, تو پھر تو ساری نیکیوں کا نظام ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. کہاں سے لائیں جس کے پاس 100 نمبر تو نبی لے سکتا ہے, 100 نمبر نبی لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا, وہ معصوم ہوتا ہے. اس کے کھاتے میں کوئی کاٹا نہیں آتا. باقی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ, میں ان سے راضی ہوں, بس تم ٹھیکیدار ہو, ان کی کمیاں پکڑو, جس نے حساب لینا وہ کہتا میں راضی. تو ہمارے لیے مسئلہ آخرت دنیا سے بھی بڑا ہے, یہ مختصر ہے ابدی ہے, جس میں ایک ٹھکانا وہ ہے جہاں آج ہی آگے, ایک وہ ہے جس کو اللہ نے جس دن بنایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو ساری جنت کو بنایا امر کن کے ساتھ. وہ جس ہم آئیڈیل ہوم کی تلاش میں ہیں, یہ یعنی یہ جو سکیموں والے کیسے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, آئیڈیل ہوم سارے پلاٹوں کے فراڈ کر کے آئیڈیل ہوم, وہ آئیڈیل صرف جنت ہے, بس دنیا نہیں بن سکتی. عبد الرحمن الناصر نے 300 ہجری میں ایک آئیڈیل ہوم بنایا تھا, اس پہ 1 کھرب مالیت خرچ ہوا تھا, 1 کھرب. وہ 1 کھرب کیا ہے, روپیہ ہے جرم ہے دینار ہے, وہ 1 ہی کھرب لکھا ہوا ہے, تو چلو ہم روپیہ ہی سمجھ لیتے ہیں, 1 کھرب روپیہ بھی سمجھ لو تو کیا بلا ہے. وہ 25 سال میں وہ گھر بنایا گیا, 25 برس, 4316 ستونوں پر وہ گھر کھڑا ہوا. اس کی لمبائی 4 میل تھی اور چوڑائی 3 میل, 4 میل لمبا 3 میل چوڑا. ایک لڑکی کے ایک اس کی باندھی تھی زہرا, اس کے عشق میں بنایا, اس کا نام رکھا تھا قصر الزہرا. 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے, 1,000 خچر اس کا سامان لانے میں دھونے میں لادنے میں لانے میں, 25 سال کے بعد وہ گھر تیار ہوا. اس میں 6,000 لونڈیاں رکھیں گی اس کی زیب و زینت کے لیے, 12,000 خدام رکھے گئے صفائی ستھرائی کے لیے, اور وہی 12,500 کا ایک پورا رکھا گیا وہاں فوجی دستہ اس کی حفاظت کے لیے. بنانے والے کو اس میں 25 برس رہنا نصیب ہوا, 325 میں مکمل ہوا اور 350 میں وہ خود مر گیا, وہ مر گیا, اور 375 میں اس محل کو آگ لگا دی گئی اور اس کے 1 اینٹ بھی باقی نہ بچی. تو جس زندگی کا ہم تصور کرتے ہیں وہ جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پھر اس میں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس چیز یہ دنیا اللہ نے کہا بن جا, پھر ایک دفعہ بھی اس پر اللہ تعالیٰ نے نظر محبت نہیں ڈالی, یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے دل کو قبضے میں کر لیا ہے. جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے بند فرمایا. پھر روزانہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے ازدادی طیبن لے اولیائی وازدادی حسنن لے اولیائی, اے جنت الفردوس میرے دوست آ رہے ہیں تو ان کے لیے خوبصورت ہو جا, پاکیزہ ہو جا. یہ کتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے ماشاءاللہ, اس کی زیب و زینت پہ 1,000,000,000 روپے لگا دیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر مزید زیب و زینت کی جائے گی تو یہ بالکل اس کا سارا حسن ختم ہو جاتا. ایک لڑکی کا میک اپ ایک حد تک ہوتا ہے, اس سے زیادہ کریں گے تو وہ حسن بدصورتی میں تبدیل ہو جائے. چلو بھائی تھوڑا بہت اس کو لگا دو سرخی, پورا پودے کا ڈبل منہ سے سٹ دے تو پھر کی بنے گا. تو وہ الٹا بھولا کام ہو جائے گا. تو ایک حد تک کسی چیز کو حسین بنایا جا سکتا ہے, اس سے آگے کریں گے تو وہ ایک تکلف اور بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گا. اب آپ جنت الفردوس کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس کو جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج مغرب تک اللہ اسے 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین بنا چکا ہے, اور قیامت تک وہ ہر روز 5 دفعہ اپنا حسن بڑھاتی جائے گی بڑھاتی جائے گی بڑھاتی جائے گی. اس میں ایک لڑکی جنت کی ایک حور وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اللہ نے جس دن اس کو پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک وہ 5 دفعہ روزانہ پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہے, اور آئندہ ابھی مدت باقی ہے, اس میں مزید اس میں اس کا حسن بڑھے گا, جمال بڑھے گا, لباس کی زینت, ہر چیز اس میں اللہ بڑھا رہا ہے. ایک درخت بنایا ہے اس کو 5 دفعہ سجایا ہے, مزید آج تک اور مزید سجانا ہے. ایک نہر بنایا, ایک دریا بنایا, ایک چشمہ بنایا, ایک پرندہ بنایا, ایک پھل کا دانا بنایا, ایک منظر بنایا, ایک وادی بنائی, ایک پہاڑ بنایا. ایک ہم لوگ صلات علم نفس, اس لیے اللہ نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. تو وہ اصل ہے, وہاں جا کے رہنا ہے. جنت والے جنت میں چلے جائیں, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں. اس میں جنت الفردوس اللہ کے عرش کے ساتھ ملی ہوئی, عرش کے ساتھ ملی بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جا کے مل جاتی. وسقفها عرش الرحمن, اللہ کا عرش ان کی چھت بنا دیا تھا, اور اللہ کا عرش اللہ کے مخلوق میں سب سے حسین مخلوق. انبیاء کی جنت ہے جنت الفردوس, اس کے بعد نیچے اللہ کے مقرر بندے, سب نیچے چلتے 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 آخری درجے کا جنتی, جو جنت کا فقیر, جنت میں کوئی فقیر نہیں ایسی تعبیر کے لیے, آخری درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے. اور یہ وہ شخص ہوگا جو جہنم میں مار کھا 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 ہزاروں برس کی مار کے بعد نکلے گا. آپ نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینہ, اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ, عرب کا مشہور قبیلہ ہے. معبد بن خالد الجوہنی بہت بڑے صحابی ہیں. جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو 10 لشکر 10,000 کے لشکروں کو آپ نے 11 حصوں میں تقسیم کیا تھا, تو 5,000 اپنا ساتھ اور 10 لشکر 5,000 کو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس میں ایک ٹکڑے پر معبد بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 800 کا دستہ دے کر جوہینہ کا آپ نے مکے میں داخل فرمایا تھا. یہ وہ قبیلہ جوہینہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جوہینہ میں سے ہوگا, اس کا نام بھی جوہینہ ہوگا, اور وہ سب سے آخر میں جہنم کی مار کھا 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 کے وہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ہمیں چل, تیری جنت کا وقت آ گیا. جب وہ جائے گا نا اندر دیکھے گا تو ساری جنت فل ہاؤس فل نظر آئے گا. اللہ اسے نا تیار کر لے, اللہ آڈر کر, وہ آگے پھر پیچھے آ جائے. اللہ کہے گا جا تو صحیح, آگے دیکھے گا سارے بھرے ہوئے پھر آ جائے گا. جاتا کرنا سارے بندے جگہ ملی بیٹھے, میں کتنے جاؤں, میرے واسطے تو جگہ رکھی کوئی نہیں. صرف اس کی نظر کا ایسے اللہ تخیل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو میں یوں کرتا ہوں, میں نے جس دن دنیا بنائی تھی نا جس دن میں, وہ بگ بینگ آج سے 15 ارب سال پہلے, آئندہ پتہ نہیں اور کتنا زمانہ ہے, کہ میں نے جس دن دنیا بنائی تھی نا اس دن سے لے کر جس دن اس کو مٹایا تھا اس سارے کو اکٹھا کر کے اور اس کا 10 گنا کر کے میں تجھے جنت دے دوں تو خوش ہے راضی ہے. تو اتنا بے اعتبارہ ہوگا کہے گا یا اللہ تو رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میں قادر ہوں. چل اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری انسان اس کے لیے جب اللہ در کھولے گا تو جب اندر جائے گا تو ایک نوکر اس کا استقبال کرے گا, اس کے حسن و جمال کے سامنے ہی سر جھکائے گا, کہے گا آپ کیا کر رہے ہو, کہ تم فرشتے ہو, کہ نہیں میں آپ کا نوکر. پھر تھوڑا آگے چلے گا تو نور کی چمک اٹھے گی, تو سجدے میں گر پڑے گا. تو اس کا نوکر کہے گا آپ کیا کر رہے ہو, کہ یہ آگے جو نور ہے اللہ کا نہیں, کہ نہیں یہ تو آپ کے گھر کی روشنی ہے. پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں, اور 40 سال نیل نہیں 40 سال کی مسافت کے قالین بچھائے جائیں, یعنی دنیا کے 40 سال. وہ تو اگر اس کو چند سیکنڈ میں عبور کرے گا, لیکن اگر دنیا میں کوئی آدمی 40 سال چلتا رہے تو اس لمبائی کے برابر اس کے لیے قالین بچھائے جائیں. اور اس کے نوکر دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں, کہیں گے ہمارے آقا اما آنا سیدنا ان نزورہ, آپ بڑی دیر سے آئے. تو اگر شکر کرو میں آ گیا تو انہوں کی طرف میری کی دھلائی ہو رہی ہے. اتنا درجہ بتا پھر اس کو تخت پر بٹھائیں گے. 80,000 نوکر, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مشروب ہے ایک کھانا ہے. تو کتنے کھانے کٹھے ہو گئے, کتنے مشروب کٹھے ہو گئے, یہ سارے ہی کھا جائے گا, سارے ہی پی جائے گا. ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, پیو تو کھایا نہیں جاتا. زیادہ کھا لو تو پھر پیٹ میں درد, نہ کھاؤ تو بھی پیٹ میں درد, پھر تیزابیت بڑھ جاتی. زیادہ کھا لو تو چلو ڈائریا لگ جاتا ہے. یہاں کھاؤ پکانا نہیں, پیو پیشاب نہیں, ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, نوکر کہیں گے اب ہم جاتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے ملنے. وہ چلے جائیں گے تو سامنے سے پردہ ہٹے گا, خوبصورت جنت اور کھلے گی. اس پر ایک لڑکی ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی, 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. جب اس کو اس پر نظر پڑے گی تو پہلی نظر میں 40 سال گم ہو جائیں گے, 40 سال بیٹھا دیکھتا رہے. آخر وہ بولے گی, آپ ہم سے ملنے نہیں آؤ گے. تو پھر اس کو ہوش آئے گا, او ہو میں کہوں کتنے جنت دے کالے فرشتے, کتنے جنت دی حور, اس نے آپ ہی بے ہوش ہونا تھا. تو پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں آپ کی بیگم ہوں, آپ کے انتظار میں ہوں. یہ دو ٹھکانے ہیں. جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم, تو اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھے گا, ہاں بھائی کم لبثتم فی الارض عدد السنین, بولو فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ کہیں گے یومن, ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہا, واہ بھائی یوم, چند گھڑیاں گزاری تھی. تو میرا اللہ کہے گا, نعم مت تجرتم فی یوم او وعد یوم, تمہیں آدھے دن کی تجارت مبارک ہو. رحمتی و کرامتی و جنتی, تم نے میری رحمت کرامت اور جنت کو لے لیا, جاؤ میں موجیں کرو. اگر موت ہوتی تو یہ لوگ خوشی سے مر جاتے. پھر اللہ جہنم والوں سے پوچھے گا, کم لبثتم فی الارض عدد السنین, بولو دنیا میں کتنے دن گزارے تھے؟ کہیں گے یوم, ایک دن. دوسرے کہیں گے نہیں غلط, بعض یوم, آدھا دن, چند گھڑیاں. تو میرا اللہ کہے گا, بے سمت تجرتم فی یوم او بعض یوم, تمہیں بدبختی, تم پر بدبختی غالب آ گئے. کیا بری تجارت کر کے آئے ہو؟ غضبی و سخطی و نار جہنم, تم نے میرے غضب میرے غصے اور جہنم کو خریدا. جاؤ چلے جاؤ, نہ نکل پاؤ گے. اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوتا, لیکن ہم کمزور ہیں, ہم دنیا کے مسائل سے بھی مبرہ نہیں ہو سکتے. تو ایک بنیاد ہمیں آج کے ماحول نے دیا, ٹیکنالوجی بناؤ, مال بناؤ, خوشحال زندگی گزارو. میں آنکھوں سے دیکھے کو کیسے جھٹلاؤں کہ میں دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں قدم قدم پھرا ہوں, میں نے ان میں خوشیاں نہیں دیکھی, تو مجھے کون اب پاگل بنائے گا کہ تم لوگ ٹیکنالوجی لے لو تم خوش ہو جاؤ گے؟ نہیں خوش ہو سکتے. یہ دل کسی اور چیز کو مانتا ہے, یہ رقص و سرود سے خوش نہیں ہوتا, یہ ساغر و مینا سے خوش نہیں ہوتا. ہاں اس کی خوشیاں کسی اور جگہ سے آتی. اب قرآن ایک ٹیکنالوجی دے رہا ہے, ایک ٹیکنالوجی قرآن دے رہا ہے. وہ کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ساری دنیا کے دکھوں کو جمع کرو تو دو لفظ اس پر صادق آتے ہیں, عربی زبان کے دو لفظ. ہماری زبان میں خوف بڑے چھوٹے معنی میں ہے, عربی زبان کا خوف بڑے وسیع معنی میں. ساری دنیا آخرت کے سب دکھ درد جمع کرو تو دو لفظ اس کی بنیاد, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف, خوف ہوتا ہے آنے والے لمحات میں جو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں ان کے تصور سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. اور بیتے ہوئے لمحات اور حال میں جس پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو دل میں کیفیت بنتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں عربی زبان میں, حزن. میں کل گاؤں گیا تھا تو میرا چچا زاد جوان بھائی فوت ہوا, تو میں ان کی ماں کے پاس بیٹھا تھا. اس کا چہرہ ایک حسرت اور یاس اور غم کی جو تصویر تھا, یہ حزن ہے, حزن, حزن کہ ایک غم میں سے وہ گزر رہی ہے اور ایک بچہ جوان گزر گیا, خود بیٹھی ہوئی ہے. بیتے ہوئے لمحات اور موجودہ جو وہ چبھن ہے اس پر جو ایک کیفیت بن رہی تھی, چہرے پر آیاں تھی, اس کو عربی زبان میں حزن کہتے ہیں. بیتا ہوا, حاضر, حزن, آنے والی گھڑیاں, خوف. تو میرا اللہ کہتا ہے ایک ٹیکنالوجی مجھ سے لے لو. ہم یہ سب کچھ کیوں کیا کر رہے ہیں؟ میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے جنگ احد کے نقشے خود بنائے, بدر کے نقشے خود بنائے, حنین میں اپنے جنگ کا نقشہ خود بنایا, خندق آپ نے خود کھدوائی. اسلام کی بنیاد کرامتوں اور معجزات پر نہیں ہے. معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے, وہ نبوت کی دلیل ہے, وہ اسوہ نہیں ہے, وہ سنت نہیں ہے. بدر میں معجزہ ظاہر ہوا تو ہمارے نبی نے معجزے پر تقیہ کرتے ہوئے بالکل خندق میں اعلان نے کیا کہ کوئی ضرورت نہیں کسی بات کی, اللہ کے فرشتے آئیں گے, فتح ہماری ہے. اور میں بتاؤں اللہ کی قسم, اگر ہمارے نبی خندق نہ کھوتے تو بھی ابو سفیان کے لشکر میں نامراد ہو کے واپس جانا تھا. لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے, یہ اسباب کی دنیا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے, بولو بھائی کیا کریں, بولو بھائی کیا کریں, اتنا باپ 10,000-12,000 کا لشکر آ رہا ہے, ہم نے تو طاقت نہیں لڑنے کی. تو کوئی بھی تو کھڑا ہو کے نہ بولا یا رسول اللہ بدر میں کیا ہوا تھا, آپ کیوں غم کرتے ہیں, یہاں بھی ہو جائے. چلو ان کو چھوڑو, خود آپ کہتے غم نہ کرو, بدر میں آئے تھے 1,000 فرشتے, آج بھی آ جائیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں. نہیں نہیں, امت کو زندگی کا طریقہ بتا کے جانا ہے. یہ کرامتوں کا جہان نہیں ہے, یہ معجزات کا جہان نہیں ہے, یہ اسباب کا جہان ہے. معجزہ دلیل نبوت ہے, کرامت دلیل ولایت ہے, بنیاد نہیں ہے. تو سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ ہمارے دیش میں خندق کھودی جاتی. ایران میں خندق کھودنے کا رواج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا. ہم نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک, 6 میل لمبی, 10 ہاتھ چوڑی اور 7 ہاتھ گہری خندق کھودی گئی اور 21 دن میں تیار ہو. پتھر کھودے, پتھر مٹی نہیں. تو میرا مطلب غلط نہ لے لیا جائے, میں اس ذہن کی نفی کر رہا ہوں. ذہن جو یہ ذہن بن گیا ہے جو پچھلے 100 سال سے یورپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنے کام بنا لو. پچھلا سارا 100 سال سے وہ یہ زور لگا رہے ہیں کہ اللہ کو بیچ میں داخل نہ کرو اور اس کے بغیر اپنے سارے مسئلے حل کر لو. وہ نہیں حل کر سکے, وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ہماری بڑی ڈگری وہی ہے جو امریکہ سے آئے, جو انگلینڈ سے آئے, جو آسٹریلیا سے آئے, جو ہالینڈ سے آئے, جو آسٹریلیا سے آئے, جو ساؤتھ افریقہ سے آئے. تو لہٰذا ہم انہیں سے متاثر ہو کر بولیں گے. تو میں اس ذہن کی نفی کر رہا ہوں, ذہن کی نفی کر رہا ہوں. ہم اس ذہن کے غلام نہیں ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تب یہ ایک ذہن قرآن دے رہا ہے کہ تم اللہ سے دوستی لگا لو, الا ان اولیاء اللہ, تم اللہ سے دوستی لگا لو. اللہ کے دوست, ولی دوست کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں ولی ایک ٹائٹل بنا ہوا ہے, یہ ٹائٹل نہیں ہے. اللہ سے دوستی کا نام ولایت ہے, اللہ سے دوستی کا نام ولایت ہے. کہا ہم سے دوستی لگا لو, کیا ہوگا, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لا اور اس کے نیچے خوف الاسلام کے بغیر. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا ہر قسم کا خوف ہٹا دوں گا, ہر قسم کے غم ہٹا دوں گا. جب غم ہٹ جائیں گے اور خوف ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا, خوش ہو جائیں گے. دوسری چیز, جب اندھیرا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, خوش نہیں. جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے. باطل کو بھگانے کا طریقہ ڈنڈا نہیں, باطل کو بھگانے کا طریقہ حق کا لے آنا ہے. جب حق آتا ہے تو باطل خود بھاگ جاتا ہے. اس اندھیرے کو کہاں سے بھگائیں, ڈنڈوں سے, ادھر سے سورج نکلے گا یہ بھاگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھ سے دوستی لگا لو, میں کیا کروں گا, تمہارے سارے خوف, تمہارے سارے غم ہٹا دوں گا, پھر کیا ہوگا, تم خوش ہو جاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر کوئی حالات نہیں آئیں گے, حالات ان پر نہیں آئیں گے, لیکن ان کا دل بادشاہ ہوگا, دل میں وہی خوشیاں. سعید ابن جبیر سامنے لٹکی تلوار ہے, آگے دنیا کا جابر انسان صفاق ترین حجاج ہے. جب نے فرمایا میری امت میں بنو ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک صفاق پیدا ہوگا. یہ حجاج ہے امت کا صفاق انسان, اور تلوار لہرا رہی ہے اور ذبح ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور کر دیے گا. وہ مکالمہ میں کیا سناؤں, میں ادھر ادھر ہوتا چلا جاتا ہوں. وہ پڑھو کیسے مکالمہ ہوا ہے, کیسے بات ہوئی ہے. پھر جب وہ ان کو ذبح کرنے لگے نا تو ان کا منہ قبلے کی طرف, کینی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو حجاج نے کہا اس کا منہ قبلے سے پھیر دو. تو منہ قبلے سے پھیرا تو انہوں نے کہا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, جدھر بھی منہ پھیرو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. تو حجاج نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف کر دو. جب اوندھا کیا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے تمہیں بنایا, اسی میں لوٹاؤں گا, اسی سے نکالوں گا. تو حجاج غصے سے نبے بس ہو گیا تھا, ذبح کر دو. تو کہنے گئے سن, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ امانت ہے تیرے پاس, قیامت کے دن میں تجھ سے خود ہی نمٹ لوں گا. جب ان کو ذبح کیا گیا تو اتنا خون بہا, اتنا خون بہا تو حجاج نے اپنے سامنے 125,000 آدمی مروایا، یہ نئی موت تھی. تو حجاج نے طبیب سے پوچھا اتنا خون کیوں بہا ہے؟ طبیب نے کہا یہ شخص آ کر وقت تک مزے میں تھا، موت کے خوف سے خون خشک ہو جاتا، خون کی گردش پہلے سست ہو جاتی. تو اس آدمی پہ خوف کے نام کی چیز کوئی نہیں تھی، لہذا صحت کے ساتھ جب مرا سارا خون پورا پورا نکلا. یہ نہیں کہ ان اللہ کے دوستوں پر حالات نہیں آئے، امام حسین کا سر نیزے پہ لٹک گیا، ان کے اکیلے کا سر لٹکتا تو بھی مسئلہ آسان تھا، پہلے اپنی آنکھوں کے ساتھ نے اپنی اولاد کے 16 نوجوانوں کو ذبح ہوتے دیکھا. ایک بھی مر جائے تو آدمی کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے. وہ کیا انسان تھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نسل کے 16 بچوں کو، آل رسول میں سے 16، باقی تو جان نثار تھے، 16 آل رسول میں سے شہید کیے گئے. اور اطمینان سے، حتیٰ کہ ایک کوفی بدبخت پکار اٹھا، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو اولاد کو کٹتے دیکھ کر بھی پرسکون ہو. اور جب آپ کا سر مبارک لائے گئے ابن زیاد بدبخت کے سامنے، تو اس نے دیکھ کر کہا میں نے آج تک ایسا چہرہ تر و تازہ نہیں دیکھا کہ قتل کے بعد، خون کے نکلنے کے بعد بھی چہرہ جگمگا رہا ہو اور وہ گلاب کی طرح مہک رہا ہو، کہ میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا. تو کہ چھڑی ہماری ایسے ہونٹوں پر، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد وقت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ ان پہ حالات نہیں آئیں گے، حالات آئیں گے بھی تو دل کے بادشاہ ہوں، اور جب یہ نہیں ہوگا تو حالات نہیں بھی ہوں گے تو بھی دل مٹھی میں ہوگا، ہے کیا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو اللہ ہمیں ایک نسخہ دے رہا تھا، یہ ایک ٹیکنالوجی اللہ دے رہے ہیں کہ مجھ سے دوستی لگا لو. کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تمہارے غم بھی ہٹا دوں گا، تمہارے خوف بھی ہٹا دوں گا. اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے. آگے اللہ نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، پہلے دنیا میں ایسا کروں گا، وفی الاخرہ پھر آخرت میں ایسا کروں گا. یہ دین اسلام وہ دین ہے جو تمہاری دنیا میں بنائے گا، آخرت میں بنائے. اب یہ ایک بنیاد ہمیں قرآن دیتا ہے کہ تم اللہ کے دوست بن کے دکھا دو. تو پھر مسائل کو سمیٹنا، چلانا، ٹھیک کرنا، یہ تمہارے اللہ کا کام ہے. اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں، ہمارے پاکستان میں وراثت چلتی. ولی اللہ کا بیٹا بھی ولی اللہ، اس کا بیٹا بھی ولی اللہ، چاہے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، جو کل بھی کرتا رہے ولی اللہ. ہمارا ایک دوست تھا، ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں کرتے تھے، وہ ہمارے ددی مائی سفورا اس فیملی میں سے تھا. وہ جب اس کے پیسے ختم ہوتے تو مریدوں کا چکر لگا کے آتا، وہ جیب میں پیسہ، ہم بڑے ذمہ دار، ہمارے بو جگہ لے، اور وہ ایک مریدوں کا چکر لگا کے آتا اور اس کے جیب ہر وقت بھری ہوئی، اور ہم سے بھی زیادہ پلیت تھا. کہنے کا اس طرح بڑی مشکل پڑ گئی. کیا ہوا؟ کہنے کا وہ ایک مرید آیا تو اس کا بیٹا ساتھ تھا. کہنے کا بابا پیر دی تو داڑھی کوئی نہیں، شیو کراتا تو پیر دی تو داڑھی کوئی نہیں. تو کہنے کا یہ جو ہمارے چیلے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں ہوا میں اڑاتے ہیں. تو وہ چیلا فوراً بولا اے بدے اگر چکر پیران دی اندر داڑھی ہوں دی. میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں، تو جگ بیتے نہیں، آپ بیتی سنا رہا ہوں. تو ہمارے چونکہ جہالت ہے تو ایک وراثت بن گئی، یہ وراثت نہیں ہے. جو کرے گا اللہ اس کو ولی بنا دے گا، جو کوشش کرے گا اللہ اسے اپنا دوست بنا دے گا. تو اللہ نے خود کہا، میں بتاؤں میرے ولی کون ہیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون. یہ اتنے طاقت اللہ نے ٹھوک ٹھوک کے بات سنائی، سنو صرف اور صرف تقوی والا میرا دوست بن سکتا ہے. بس چاہے وہ سید ہو، قریشی ہو، کمی ہو، کمین ہو، جو مرضی ہو، تقوی اختیار کرے میرا یار ہے، تقوی اختیار کرے میرا دوست ہے وہ. ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا دوست صرف وہی ہے جو تقوی والا ہو. بس تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کر دیا، نہ حسب نسب کی شرط، نہ حسن و جمال کی شرط، نہ ملک و مال کی شرط. چاہے جمال والا ہو تقوی اختیار کرے، بدصورت ہے تقوی اختیار کرے، نسب والا ہو تقوی اختیار کرے، بادشاہ ہے تقوی اختیار کرے، فقیر ہے تقوی اختیار کرے، عورت ہے تقوی اختیار کرے، مرد ہے تقوی اختیار کرے، اللہ سے دوستی لگے گی. جب ایک معاشرہ اس پر آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات کو سنوار دے گا. اب جب اکائی خراب ہو چکی ہو، اکائی دیکھو نا، ایک خنجر ہوتا ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں، وہ اس سے چیر پھاڑ کر انسان کی زندگی بچاتا ہے، وہی خنجر ہوتا ہے ڈاکو کے ہاتھ میں، وہ چیر پھاڑ کے انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے. تو اس وقت انسانیت جانور بن چکی ہے, جانور ان کے ہاتھ میں دیسی لگ نہیں پنپ سکتا جب تک وہ انسانی صفات کا حامل نہ بنے. معاشرے کا حسن و جمال اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک انسان انسان نہ بنے, اور کوئی بھی انسانی معاشرہ اس وقت تک وہ نہیں پنپ سکتا جب تک وہ انسانی صفات کا حامل نہ بنے. معاشرے کا حسن و جمال اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک انسان انسان نہ بنے, اور کوئی بھی انسانی معاشرہ اس وقت تک وہ نہیں پنپ سکتا جب تک وہ انسانی صفات کا حامل نہ بنے. تو انسانی صفات کا علم سائنس میں نہیں ہے, ٹیکنالوجی میں نہیں ہے, میڈیکل کی لائن سے جس آدمی کی نظر ٹھیک ہے کمزور نہیں ہے وہ چیک کر کے کہتا ہے 6x6 کوئی اہمیت کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے کیونکہ میڈیکل کا علم یہیں تک ہے. لیکن یہ نظر سارا دن آوارہ دیکھتی ہے, جب نبی کی نظر دیکھے گی تو اس میں اس کو غلاظت ہی غلاظت نظر آئے. حضرت عثمان تشریف فرمائے ہیں, ایک شخص اندر آئے تو آپ نے دیکھتے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں ان کی نظروں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. اگر اس آنکھ کو کوئی میڈیکل کا اسپیشلسٹ دیکھتا تو کہتا بالکل صحیح آنکھ ہے کچھ بھی نہیں, جب اس کو روحانیت کے اسپیشلسٹ نے دیکھا کہتے تو ساری گند سے بھری ہوئی آنکھ ہے, غلاظت سے بھری ہوئی آنکھ ہے. کانوں کے ڈاکٹر نے اندر وہ لگایا, وہ کپی لگا کے اس پر اور بیٹری لگائی, کہا آپ کے کان بالکل صاف ہیں. روحانیت کے ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا او ہو موسیقی کی غلاظت سے بھرے پڑے, گند ہی گند ہے اندر. دل کے ڈاکٹر نے چیک کیا تھا یہ آپ کی تینوں مدیں کھلی ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. روحانیت کی نظر پڑے کا دل برباد گندا غلیظ. تو یہ ایک ذہن قرآن دیتا ہے کہ تم اللہ کے دوست بنو. اب اللہ کے دوست بننے کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس ڈنڈا چل سکتا ہے نہ حکومت کی طاقت چل سکتی ہے. اللہ کی دوستی اللہ کی عطا ہے, اور عطا ہے انسان کی طلب پر. یہ دنیا نہیں وراثت نہیں, میرا باپ مرا ہمارے لیے زمین چھوڑ کے چلے, ہم نے ایک مرلہ نہیں خریدا, بنی بنائی اللہ نے ہمیں دے دی. لیکن اگر میرے باپ میں کوئی ہنر تھا کوئی خوبی تھی اس کا وارث میں نہیں ہوں, میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا وارث میرا بیٹا نہیں بن سکتا, وہ میرے زمین کے ٹکڑوں کا وارث تو ممکن ہے بن سکے, لیکن وہ میری جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کا وارث نہیں بن سکتا جب تک وہ سیکھے نہیں. بادشاہ کی وراثت بیٹے کو نہیں جائے گی, حکومت نہیں جائے گی, لیکن اس کا بادشاہ باپ اس کا عادل تھا اس کو عدل سیکھنا پڑے گا. بادشاہ نیک تھا اس کو نیکی سیکھنی پڑے گی. یہ دنیا مفت کی وہ سستی چیز ہے, وراثت ہے. دین سستی چیز نہیں, وراثت سے نہیں ملتا. امام مالک کی وراثت یحییٰ بن یحییٰ اندلسی لے کر گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بیٹے, وہ پرندے اڑانے کا شوق. امام وقت مدینے کے امام فرمایا اگر یہ دین وراثت ہوتا تو میرا بیٹا یہ پرندے نہ اڑا تھا, اور یہ اندلس کا یحییٰ سب کچھ لے کر نہ چلا. امام مالک سے ہزاروں نے استفادہ کیا, لیکن آپ کے علم کے وارث بنے یحییٰ بن یحییٰ الاندلسی, جن کی موقع امام مالک آج کل پڑھائی جاتی ہے. یہ وراثت نہیں ہے, اللہ جوہد پر عطا کرتا ہے. تو اب کوئی ایسا ہمارے پاس سلسلہ نہیں جس سے ہم اکائی کو تقویٰ دے سکتے, نہ تو ٹیکہ لگا سکتے ہیں, نہ اعلان کر سکتے ہیں, نہ زبردستی نافذ کر سکتے ہیں, نہ لالچ سمے آپ دیکھو سارے تقوی والے بن جاؤ ہر ایک کو 10 کروڑ ملے گا, نہیں ہو سکتا. یہ ایسی جب آپ مجھے کہیں مولوی صاحب کل تک تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ 10 کروڑ دے دیں گے، نہیں ہو سکتا. صفات نافذ کرنے سے نہیں آتی، ہاں حدود نافذ ہو جائیں گی. اب یہ صحاب کاٹو، اس کو سنسار کرو، نماز پہ دکانیں بند کرو، روزے پہ دکانیں ہوٹل بند کرو، یہ سودی کام ختم کرو، یہ ہو جائے گا. لیکن یہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ اس کے لیے انبیاء آئے، جیسے پیٹ کے درد کے لیے طبیب آئے جلینوش آیا، ایسے ہی دل کے بگاڑ کے لیے اللہ نے 125,000 نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا. ان اولیاءہ الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ انہوں نے کیسے اپلائی کیا؟ کہاں سے انہوں نے بات کو شروع کیا؟ تو ہم اللہ کے نبی کی صدق ہمارے لیے وہی نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم تھوڑا سا اس میں سے اگر دیکھیں تو ہمیں بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو کئی مسائل درپیش جس کو ایشو بنا کے تحریک اٹھائی جا سکتی. مکہ سنگلاخ پہاڑیاں ہیں اور عرب کا سارے کا سارا علاقہ سہارا ہے، اور معاش کی تنگی ہے اور انتہائی تنگستی ہے. تو اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی معاشی انقلاب نے سب جیسے آج کل ہمارے زراعت والے سب انقلاب ہمارے بچپن میں آدھی زمین کاشت ہوتی تھی آدھی خالی ہوتی، آدھی کاشت آدھی خالی، اور ساڑھے پیو دادے موجہ نال زندگی گزارے. ہمارا ایک ایک انچ کاشت ہوتا ہے اور ہر وقت خوف سب ہوں گی، کھاد دے پیسے کوئی، ہوں گی سپرے دے پیسے کوئی، ہوں گی بجلی کا بل لے پہ ہوں گے پیسے کوئی. وہ آدھی زمین خالی ہوتی تھی آدھی کاشت ہوتی تھی. سب نے انقلاب تو آیا پر دلوں کو تو ضرب کر کے چلا گیا. اب اللہ سے تعلق کے بغیر یہ نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. اللہ ارادہ کر لے، ہم نے یہ ساری وائرنگ کر کے لگا دی، وابدہ والوں نے کنیکشن نہ دیا تو یہ پنکھا چلے گا، یہ لائٹ چلے گی. اللہ ارادہ کرے کہ مجھے پاکستان کے امت کے حالات، آج پھر انڈونیشیا میں زلزلہ، پھر اخبار بھرے پڑے ہیں آہ و بکا ہے، میں ایک آدمی کو فون کیا کہاں کا، جی آپ کا باہر گیا تھا، کیا تھا وہاں، یہ ایک شادی پہ جانا ہوا تھا، پھر بس توبہ استغفار کر کے نکلنا پڑا، کہ وہاں شراب بھی چل رہی تھی اور عورتیں بھی ناچ رہی تھیں، اور ابھی تک ایبٹ آباد کے زلزلے کے گرے ہوئے مکانات دوبارہ تعمیر نہیں ہوئے، ابھی زلزلے سے ٹوٹی ہوئی عمارتیں باقی ہیں، اور سرے عام شراب اور رقص و موسیقی کی محفلیں چل پڑی. انڈونیشیا میں زلزلہ پھر ہے، تو اوپر والا ارادہ نہ کرے تو ہماری تدبیر سے ہو جائے گا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، میں مصیبت میں ڈالوں تو کوئی تمہیں نکال سکتا ہے؟ میں ان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ، اور میں بھلائی کا ارادہ کروں تو پھر یہ روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، باطل روک لے گا. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، میں تمہارے لیے خیر کا در کھولوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور میں بند کر دوں، فلا مرسل له من بعد، تو کوئی ہے جو کھول کے دکھائے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا ذہن بنا رہا ہے، میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے. میری بات کم سے کم ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ صرف میں ترجمان بنوں، بات اوپر سے آ رہی ہو. تو ایک ایشو یہ بن سکتا تھا کہ آؤ میرا ساتھ دو، میں تمہیں سب جن خلاف دوں. ایک ایشو یہ بن سکتا تھا کہ ہم پر ایران نے قبضہ کر لیا ہے، ہم پر روم نے قبضہ کر لیا ہے، تم میرا ساتھ دو، ہم میں آزادی کی تحریک چلا دوں، کیونکہ یمن کی طرف ایران کا قبضہ تھا، عراق کی طرف ایران کا قبضہ تھا، اور اوپر تبوک کی طرف روم کا قبضہ تھا، تو بہت سے عرب قبائل اور علاقہ عرب کا وہ ایران اور روم کی کالونیاں بن چکا تھا، وہ اس کے ذریعے سے آگے قبائل کو کنٹرول کرتے تھے، اس کو بھی ایشو بنایا جا سکتا تھا. لیکن آپ نوح علیہ السلام سے ہمارے نبی تک دیکھیں، ہر نبی جو آیا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا اور دونوں طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا کہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے, یہ جہان بھی بن جائے وہ جہان بھی بن جائے. دونوں طرح کے مسائل لے کر آیا ہے. نبیوں نے صرف جنت کی دعوت نہیں دی, نبیوں نے کہا تمہاری دنیا بھی بنے گی تمہاری آخرت بھی بنے گی. خود اللہ نے بھی صرف جنت کی دعوت نہیں دی کہ میں تمہاری دنیا بھی بناؤں گا تمہاری آخرت بھی بناؤں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. میرا اللہ کہہ رہا ہے تم عمل بنا لو, تم مرد عورت عمل سے کر لو, میں تمہیں دنیا میں اچھی زندگی دوں گا اور موت کے بعد تمہاری محنت کا بہترین سلا دوں گا. تو دونوں چیزیں جب تک نہ ہو انسان ایسے آتا بھی کوئی نہیں. تو انبیاء علیہ السلام انقلاب لائے, انبیاء نے لوگوں کو اللہ کا دوست بنایا, انبیاء کی برکت سے لوگوں کی دنیا بھی بنی لوگوں کی آخرت بھی بنی. تو انبیاء نے کہاں سے کام شروع کیا؟ اگر ہم وہاں سے شروع کر دیں گے تو پھر ہم سرے تک پہنچ جائیں. یہ نا مطلب یہ دور ہے, یہ دور ایسے الجھی پڑی, ایسے الجھی پڑی, یوں ساری الجھی پڑی. تو ایک آدمی نے اس کو کھولنا چاہا, کہیں سے بھی پکڑ کے کھینچنا شروع کیا تو اس کی گانٹھ اور بڑھ گئی. دوسرا آیا اس نے کھینچا اور بڑھ گئی. تیسرا آیا تو اس نے کیا کیا, اس نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس کا سرا کدھر ہے. آتے ہی نہیں زور لگایا, ادھر ادھر دیکھتے 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 سرے کو پکڑ لیا. سرے سے جو کھینچنا شروع کیا تو ڈور سیدھی ہوتی گئی سیدھی ہوتی گئی سیدھی ہوتی گئی سیدھی ہوتی گئی, یہاں تک کہ ساری سیدھی ہو گئی. تو اس وقت ہم مسائل میں الجھے پڑے, نہ دنیا بن سکی ہے نہ آخرت, نہ دنیا میں کچھ بن سکا نہ آخرت. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو معاشرہ نماز نہ پڑھتا ہو ان کی آخرت برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا. تجارت سود پہ چلی گئی, نوجوان موسیقی کا رسیا ہو گیا, نوجوان نسل ماں باپ کی نافرمان ہو گئی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کرچل پھیل گیا, اور چپراسی سے لے کر فیکٹری کا خیانت 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 ظلم ظلم ظلم. دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. کبھی حرام کے پیسے سے بھی کسی نے خوشحال زندگی گزاری؟ ہمارے عزیز سے انہوں نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے بنائے, 60 کی دہائی جب لوگوں کو سینکڑوں نہیں نظر آتے ان کروڑوں بنائے. وہ کہتے ہیں میں آج مر جاؤں میرے دین کسی کی پرواہ, دی کمزور ہوتی بیٹی کمزور ہوتی تو پتر مزدور, میں آج مر جاؤں میری دین کسی کی پرواہ نہیں. پر بیٹھے بیٹھے مر گئے. پھر ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. جس پیسے پر وہ سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے کبھی دکھ دیکھیں گے نہیں. تو اب اس الجھے ہوئے دور کو کہاں سے پکڑیں کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. تو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا کہ عربوں کو, ہاں ہاں ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد, آپ نے اللہ تعالیٰ نے نا ابن کثیر نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی سے فرمایا قم یا شایا شایا علیہ السلام قم سأطلق لسانک بوحی, میں تجھ پر وحی اتار رہا ہوں تم بولو. تو شایا علیہ السلام کھڑے ہوئے یا سما و اسماعیل و یا ارب انشتی, اے آسمان تھم کے سن, اے زمین غور سے سن, ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنہ و یدبر امرہ, اللہ اپنی ایک شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, ایک امر کو تدبیر سے لانا چاہتا ہے اور اس کو منافق کرنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ یرید ان یجعل الملک فرعا, اللہ اونٹ کے چرانے والوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے, والریف الی الفلا, اور شہروں کو سبزہ زار بنانا چاہتا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ یرید ان یبعث امیا من الامیین, وہ ان پڑھ قوم میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے. ملک کیسے آئے گا؟ شہرات سبزے میں کیسے بدلیں گے؟ ایک نبی آئے گا, وہ نبی کیسا ہوگا؟ لا یقول الخنا, کبھی جس کی زبان پہ غلط بول نہ آئے گا, کبھی جس کی زبان پہ دل آزاری کا بول نہ آئے گا, ایسا بے فون وہ طبیعت کا سخت نہ ہوگا, ولا صخاب وہ شور مچانے والا نہ ہوگا, ولا غلیظ القلب نہ وہ دل کا سخت ہوگا, لو یمشی علی الصراط لم یطعہ من تحت قدمیہم من سکینتہ, وہ ایسی آجزی سے زمین پر چلے گا کہ جلتے پاؤں پر, جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھتے تو چراغ بجھنے نہ پائے گا. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ, خشک پتوں پر بھی چلے گا تو اس آجزی سے چلے گا کہ پتوں کی آواز, کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی پیدا نہ ہوگی. اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والتقوی ضمیرہ والاسلام ملتہ والہدی امامہ احمد اسمہ اهدی به بعد الدلالہ وارفع به بعد الخمالہ وارف به بعد النکرہ واجعل واستنقض به سعاما من الناس عظیم من حلقا واجعل امته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين موحدين مصدقين بما جاءت به الرسل. جو لمبی حدیث ہے, مجھے کچھ کچھ اس میں سے یاد آیا بڑے عرصے کے بعد, کہ ایک نبی آئے گا جو ایسے تواضع والا ہوگا, مسکنت اس کا لباس ہوگا, تقوی اس کا ضمیر ہوگا, حق اس کا بول ہوگا, وفا اس کا شعار ہوگا, معاف کرنا اس کی خو اور طبیعت ہوگی, اور ہدایت کا وہ امام ہوگا, اسلام اس کا دین ہوگا, احمد اس کا نام ہوگا, اس کی توفیل اندھوں کو دینائی ملے گی, گمراہوں کو راہ ملے گا, پھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا, اور اس کے توفیل قلیل کثیر ہو جائیں گے, فقیر غنی ہو جائیں گے, ذلیل عزت پا جائیں گے, اور اس کے توفیل میرا نام بلند ہوگا, میری لوگوں کو پہچان ہو جائے گی, میں بھی ان کو پہچانا جاؤں گا, اور اس کے توفیل بے شمار انسانیت جہنم سے نکل کر جنت کے راستے پر چلے گی, اور اس کی امت بھی بڑی اعلیٰ امت ہوگی, وہ خیر امت ہوگی, وہ لوگوں کے لیے نکلیں گے اور وہ بھلائی پھیلائیں گے, برائی پھٹائیں گے, برائی کو مٹائیں گے, ایمان والے ہوں گے, توحید والے ہوں گے, رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. آگے بھی یہ حدیث چلتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ انقلاب لانا چاہتے ہیں, دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, اللہ کا میرا نبی بھیجو, کیسا نبی آ رہا ہے, فقیر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ آپ کیا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, نہ آپ کے پاس طاقت ہے, نہ حکومت ہے, نہ ہتھیار ہیں, اس سے کیا ہوگا, یہی اعتراض وہ کر رہے ہیں, یہ کیسا نبی ہے جو کہتا میں سارے جہان کا نبی ہوں, یہ تو فقیر ہے, مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں سودا لینے خود گیا ہوتا ہے اور سر پہ سامان خود لا رہا ہوتا ہے اور ہماری طرح بیٹھ کے کھاتا پیتا ہے, اس لیے تو کسی بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا, طائف کے بڑے سردار کے گھر میں پیدا ہوتا, مکے کے بڑے مالدار گھر میں پیدا ہوتا, پھر ہم کچھ غور کرتے ہیں, یہ تو ولد یتیمن, یہ تو یتیم پیدا ہوا ہے, اور ایسا ویسا یتیم کہ دودھ پلانے والی عورتوں نے بچہ لینے سے انکار کر دیا, نہیں نہیں ہمیں نہیں لینا, یہ تو یتیم ہے, ساتھ فقیر بھی ہے, چلو یتیم ہوتا ہے, ماں مالدار ہوتی ہے, فقر, کوئی عورت لینے کو تیار نہیں, حلیمہ کے بھاگ جاگے ہوئے تھے, وہ بھی پہلے انکار کر کے چلی گئی, لیکن ان کی سواری کمزور تھی, ان کو مکے پہنچنے میں دیر لگی, تو اس سے پہلے بنو سعد کی عورتوں نے سارے بچے لے لیے, تو یہ آئیں تو اور ہے کوئی تھا ہی نہیں, تو پہلا تو انکار کر دیا, پھر سارا مکہ گھوم کے دیکھا کوئی ملا نہیں, تو ان کے خاوند نے کہا ابو بخشا نے اسے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے وہی یتیم لے لیں, شاید کو برکت ہی ہو جائے, تو یہ دوبارہ واپس آئیں, کہا کہ بہن مجھے دے دو, تو پھر انہوں نے عبد المطلب کو بلایا, تو انہوں نے فرمایا کیا نام ہے تیرا, کہ حلیمہ, کا واہ واہ حلم آ گیا, پال لیا, تیرا قبیلہ کون سا, کہ بنو سعد, کا واہ واہ سعادت بھی آ گئی, سعادت اور حلم میرے پوتے کے لیے جمع ہو گیا, ایسے ہی تھی تو کوئی لینے کو تیار نہیں, یہی سوال ایک ایمان لانے والے صحابی نے کہا, عمر بن عوفا, یا رسول اللہ کہ آپ کا ساتھی کون ہے, آپ کا کوئی ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ساتھی بھی ہے, کوئی طاقت, کوئی فوج, کوئی پولیس, کوئی اسلحہ, کوئی دھوم دھام کچھ ہے, آپ نے کہا میں آج جن لاہور, میرے پاس میرے ساتھ صرف دو آدمی ہیں, ایک میرا یار ہے ابو بکر, ایک میرا غلام ہے زید, باقی میرے ساتھ کوئی بھی, اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو میرے ساتھ کوئی بھی, قبائل کو آپ دعوت دیتے تو قبائل کہتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کہتے ہوں اول من کذبنی وفردنی، میری قوم سب سے پہلے مجھے جھٹلانے والی ہے. تو وہ کہتے جب تیری قوم نے جھٹلا دیا تو ہم کیسے مانیں؟ تو آپ نے کہاں سے محنت کو شروع کیا؟ جس سے 1400 برس گزر چکے ہیں اور وہ روشنیاں آج تک باقی ہیں. ہم بگڑے ہیں، اسلام پہ آنچ نہیں آئی، اسلام پہ کوئی آنچ نہیں ہے. کلمہ حق بلند ہے، کلمہ حق پست ہوتا ہی نہیں. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، اور اللہ نے کر دیا کفر کا کلمہ نیچے. اور آج کہا وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہوتا ہی ہے. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، ہونا یہ چاہیے تھا قاعدے کے لحاظ سے وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا. اللہ نے کفر کا کلمہ نیچے کر دیا اور حق کا کلمہ اوپر کر دیا، یہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، یہاں کر بات ختم کر دی، اور کر دیا اللہ نے باطل کے کلمے کو پس. پھر آگے نئی بات شروع کی، اور کلمۃ اللہ ہی العلیا، حق کا کلمہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے. ہاں تم حق والے پست ہوتے رہو گے، کلمہ حق پست نہیں ہوتا. وہ کفر کا کلمہ کبھی اونچا ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں پر چھا جائیں گے، اور کبھی نیچا ہو جائے گا جب اللہ مسلمانوں کو کی توبہ قبول کرے گا تو ان کو زیر و زبر کر دے گا. لیکن تمہارے پست ہونے سے کلمہ حق پست نہیں ہوتا. لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں تو سچائی پہ آنچ آ جاتا ہے. لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں تو کیا کہ اس سے سچ کی عزت میں کمی آئی؟ جب لوگ ذلیل ہو گئے، سچ سچ ہے، بولیں یا نہ بولیں، حق حق ہے، کوئی چلے یا نہ چلے. وہ اس لیے یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حق بھی اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے، حق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. کلمت اللہ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. ہاں جب کلمے والے نیچے جاتے ہیں تو کبھی مجازن لوگوں کی زبانوں پہ آ جاتا ہے اسلام ذلیل ہو رہا ہے. اسلام ذلیل نہیں ہو رہا، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. سچ ذلیل نہیں ہو رہا، سچ آج بھی اسی طرح سواشن کابنات پاک دامنی، آج بھی اسی طرح روشن منور. پاک دامنی چھوڑنے والے ذلیل ہو گئے، سچ چھوڑنے والے ذلیل ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں سے کام شروع کیا، ایک آیت ایک حدیث ہمیں پتہ بتاتی کہ یہاں سے شروع کرو کام ٹھیک ہو جائے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیت، یہ چند آیا، تین چار آیات ہیں، یہ ایک گٹھلی کی طرح ہے، یہ ایک بیج کی طرح ہے جس میں سارا چمن چھپا ہوا ہے. یہ چند آیات ہیں، یہ آیات ایک بیج ہیں، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو اللہ نے دے رہا ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ لے لو لے لو. اس کے اندر سارا چمن، اس کے اندر سارا انقلاب، اس کے اندر دنیا اور آخرت کے سارے پروگرام چھپے ہیں. تین کام کرنے ہیں، تین کام کرنے ہیں، اور ان تین کام سے کیا ہو جائے گا؟ کہ یہ بیج ہے، بیج اس کو زمین میں ڈالو، زمین میں ڈالو، کھلے گا، کھلے گا، چمن بنے گا، گلشن بنے گا. جس کو نہیں پتا وہ کہے گا یہ بیج تم کہہ رہے ہو، اس میں کیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں، خالی گکڑے ہوتا کیسا ہی کچھ نہیں. لیکن جو زراعت جانتا ہو کہے گا اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے، باغ باغ چھپا ہوا. یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے کملی پوش، اے چادر پوش، قم اٹھ جا، فانذر، قم فانذر، اٹھ جا اور فوراً انذار شروع کر دے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تکبیر شروع کر دے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہر کو بھی بنا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، باطن کو بھی بنا. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ چھوڑ. پھر کیا کر؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پھر اب صبر کر. یا ایھا المدثر قم، اٹھو، اٹھو، اٹھنے کا لفظ بتا رہا ہے، گھر چھوڑنے پڑیں گے. قم اٹھنے کا لفظ بتا رہا ہے، گھر چھوڑنے پڑیں گے. فانذر، فا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کام کو مقدم کرنا ہوگا دنیا کو مؤخر کرنا. اگر تم موتن خود تم اندر اٹھو اور ٹھیک ٹھاک ہو کے روٹی پانی پکا کر تیاری چوری کر کے چل اب تبلیغ کر. خاک لفظ یہ بتا رہا تم پا کم کم. عربی ایک واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب. سین کا ہماری زبان میں کیا مطلب ہے؟ سین کچھ بھی نہیں. اور عربی میں سین کا مطلب ہے وسع. سین آ رہا ہے وسع. یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو یہاں فا ہم فا کم ثم یہ دو مختلف ترتیبیں بن جاتی ہیں. کم فا اندر اٹھو. اٹھنے میں ساری امت کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ تم دفتر سے گھر گھر سے دفتر چلو دین بھی زندہ ہو جائے. یونیورسٹی اور اسکول سے گھر گھر سے یونیورسٹی اور اسکول اور ٹیوشن سینٹر سے گھر گھر سے ٹیوشن سینٹر. تم یہ چکی چلاتے رہو اور دین زندہ باد ہو جائے ایسے نہیں ہوگا. تم چھوڑنا پڑے اٹھنا پڑے گا. فانذر اس اٹھنے کو مقدم کرو اور باقی چیزوں کو مؤخر کرو. چھوڑنے کو نہیں اسلام کہتا. رہبانیت نہیں ہے, تقدیم و تاخیر ہے. اس وقت دنیا اور اس کی خواہشات آگے ہیں, دین پیچھے ہے. آگے لانا ہے دین آگے, دنیا پیچھے ہو چکی. اس میں جو نقصان ہے اسے برداشت کرنا. تو ہمارا اصل سودا آخرت ہو یا نقصان ٹھیک ہے, نفع ہو جائے شکر, نقصان ہو جائے صبر. صبر بھی جنت کا راستہ, شکر بھی جنت کا راستہ. اٹھو نکلو فوراً کام شروع کرو. کہ میں پہلے تیاری کر لوں, پہلے تیاری کر لوں. اٹھ اٹھ فانذر فانذر اٹھ اور انذار کر. انذار کسے کہتے ہیں؟ انذار آخرت کے پروگرام سے خبردار کرنا ہے. نذیر بشیر نبیوں کے دو نام ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے نبی کو بشیر و نذیر دونوں لقب کٹھے دیے, بشیر و نذیر. اور باقی نبی نذیر کہتے رہے. انی لکم نذیر مبین. نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم نذیر مبین. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دو لقب دیے, بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا. بشیر و نذیر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے دو نام عطا فرمائے. کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے, ہمارے نبی کو دو نام عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ سارے جہان کے لیے رؤوف الرحیم ہے. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. کیا اعلی مقام دیا گیا ہے. فانذر انذار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک آدمی کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, ایک آدمی کے کپڑے پورے نہیں, ایک آدمی کا گھر پورا نہیں, ایک آدمی کے سر پہ لڑائی, ایک آدمی بیمار, ایک آدمی ہسپتال, ایک آدمی خوشحال, ایک آدمی فارغ البال. کہیں شادی ہو رہی, کہیں ماتم ہو رہا ہے, کہیں الیکشن ہو رہا ہے, کہیں پڑھائی ہو رہی, کہیں امتحان ہو رہا ہے, کہیں دکان کھولی جا رہی, کہیں کپڑا دیا جا رہا ہے, کہیں خریدا جا رہا ہے, کہیں زراعت ہو رہی, کہیں کھیت میں حل چل رہا ہے, کہیں فصل کاٹی جا رہی. جو تصور میں لائیں ساری دنیا کے کارخانوں میں چلتا ہوا کام, ایک دم نبی آ کر کہتا او لوگو اب دیکھو. یہ انذار ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. یہ انذار کا لفظ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی پر آ کر ختم ہوا. انذر نو انذر انو انذار کر. آخری نبی حبیب مصطفیٰ قم فانذر. مسائل حل کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ قم فانذر. یا نوح انذر. نوح سے لے کر سارے بیسویں نبی. یا قوم انی لکم نذیر مبین. نذیر ڈرانے والے کو نہیں کہتے. شفیق استاد بچوں کو کر, بچوں اگر تم فیل ہو جاؤ گے تو تمہارا مستقبل تاریخ ہو جائے اور تم معاشرے میں کوئی اچھا مقام نہیں پا سکو گے. یہ ہے نذیر. جب وہ کان پڑھا کے ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے نا, وہ اس وقت نذیر نہیں ہوتا, وہ تو پھر کوئی ہوش ہے ہوتا. یہ ہماری دیش کے رواج, ڈنڈے مارنا, کان پکڑانا, یہ کیا عجیب تربیت کا نظام ہے. تو نذیر محبت و پیار اور شفقت سے آنے والے نقصان سے خبردار کرنا، اور بشیر آنے والے نفع بتانا، موجود نفع بتانا، اور نذیر اللہ کی نافرمانی پر ہونے والے دنیا اور آخرت کے نقصان بتانا شفقت و محبت کے ساتھ ڈان ٹپٹ کے لگے ہوئے نہیں۔ پہلا کام نوح علیہ السلام سے ہمارے نبی تک انذر، قم فانذر، یہ لوگوں کو بتانا، کلاس میں آنے والے بچوں کو صرف کیمسٹری نہیں پڑھانی، فزکس نہیں پڑھانی، یہی لگانا بچوں زندگی آخرت کی اصل ہے، فرما برداری سے چلو گے تو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی، اگر نافرمان بن کے گزر گئے تو یہاں بھی برباد آگے بھی برباد۔ دوسرا پروگرام کیا ہے؟ وربک فکبر، وربک فکبر، وربک فکبر، رب کو پہلے لائے، کبر کو بعد میں لائے، کہ تمہاری زبان پر صرف اور صرف اور صرف اپنے رب کی بڑائی کا بول ہو، باقی سب بڑائیاں بولنا بند کر دو، سب چھوٹے ہیں، سب بڑائیاں بند کر دو، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ زمین چھوٹی اور اللہ بڑا، اور آسمان چھوٹا اور اللہ بڑا، خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ٹھہرائی جا سکتی، یہ بچوں والی تقدیر ہے، بچوں والے اللہ کی بڑائی بیان کرو تو ہمارا ایسا کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا، یہ مفہوم کے لحاظ سے غلط ہے، مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن یہ رب کا فکبر کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ زمین اور اللہ میں کیا مناسبت ہے؟ سمندر اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ تو لا محدود ہستی، یہ قطرہ سمندر اور اللہ سے کیا جوڑ ملا؟ تو ایک فرشتہ ہے اللہ نے پیدا کیا، اس کا نام ہے صدلوقن، صدلوقن ایک ٹائٹل ہے، نام ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے بے شمار فرشتے ہیں، وہ انگوٹھا آگے کر دینا انگوٹھا، تو انگوٹھے کے ناخن پر سات سمندر ڈالو تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، سات سمندر جس میں دہر الکاہل جیسا 11-11 کلو میٹر گہرا اور 16,000 کلو میٹر لمبا چوڑا سمندر، سات چھ سمندر اور سات دریا اور جھیلیں سب کچھ ملاؤ اور اس کے صرف ناخن کے انگوٹھے پر ڈالو تو ایک قطرہ زمین کے نیچے نہیں گرے گا۔ یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے بتا رہا ہوں، تو خالق کو سمندر سے کیا جوڑ ہے؟ خالق کو عرش فرش کرسی لوح قلم سے کیا جوڑ ہے؟ رب کا فقدر، جیسے اللہ اپنی کبریائی کو قرآن میں بیان کرتا ہے، ایسے اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور حیبت اتر جائے۔ اللہ بہت بڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، سمندر شاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ، پر اللہ کی عظمت بڑائی کبریائی کو لکھو 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 لکھو، لکھتے چلے جاؤ اور تخیل کی دنیا میں سوچتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ، سوچ کے ہر دائرے کو گھماؤ، دماغ کے ہر سیل کو کھول کر اس کے کمپیوٹر کو چلاؤ اور سارے دماغ کے سیلز کے ساتھ اور سارے کمپیوٹر کے ساتھ تخیل کی دنیا کو اللہ کی عظمتوں بڑائی کی بریائی سے سوچتے جاؤ، سوچتے جاؤ اور قلم سے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، ایک دن آئے گا لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی عظمتوں کے بول ختم نہیں ہو سکتے۔ چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ، اتنے قلم اور لے آؤ، چاہے قیامت تک سمندر خشک کرتے رہو، قلم توڑتے رہو، میرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وربک فکبر۔ آج ٹیکنالوجی کا علم اللہ کو نکالنا چاہتا ہے، نہیں نہیں اللہ نہیں، ہمیں کافی ہوں، ہم تمہیں کافی ہیں، اور قرآن کا علم کہتا ہے اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، زمین اللہ کی، ان الارض للہ، آسمان اللہ کے، یمسک السماوات، مشرق اللہ کا، للہ المشرق، مغرب اللہ کا والمغرب، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجه اللہ، پہاڑ اللہ کے، والجبال ارساها، پانی اللہ کے، پانی اللہ کے، هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح اجاج، میٹھے دریا اللہ کے اور کڑوے سمندر بھی اللہ کے، یہ کڑوا بدبودار، یہ میٹھا مزیدار، چلنے والی کشتیاں بھی اللہ کی، وترى الفلك مواخر فيه، دیکھتے نہیں ہو تمہاری کمزور کشتیاں سمندر کے پانی کو چیر کر کراچی سے لندن اور نیو یارک پہنچ جاتی ہیں، اے تیرے اللہ کی تصویر ہے، ورنہ ایک موج ساری زمین نکل جائے تمہارے جہاز کی کیا حیثیت ہے، اس میں چلنے والی مچھلیاں ہوں وہ بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ لتاکلوا منه لحما طریا، صدف میں بننے والا موتی ہو وہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، زمین آسمان کے درمیان کا بادل ہو وہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، قطرہ قطرہ آسمان سے اترنے والا وہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، انا سببنا الماء صبا، زمین کی رگوں کا پھول جانا پانی کا اتر جانا وہ بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، ثم شققنا الارض شقا، اور اس میں سے پھل پھول غلوں کا نکلنا وہ بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، یہ سب میرے اللہ کا، پیٹ کے بل چلے بھی تو اللہ کا قبضہ، منہم من یمشی علی بطنی، دو پاؤں پر بھی چلے تو اللہ کے ملک، منہم من یمشی علی رجلین، چار پاؤں پر بھی چلے تو میرے اللہ کا قبضہ، منہم من یمشی علی اربع، زمین آسمان عرض فرض، سرا قریا بحر بر، جامد ساکت متحرک، ناری نوری خاکی آبی خلائی فضائی ہوائی، ماضی حال مستقبل، جو جہاں جیسے ہے، وربک فکبر وربک فکبر، یہ کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ ہے، یہ کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، پھول اپنی طاقت سے مہک لاتا ہے، کلیاں اپنی طاقت سے مسکراتی ہیں، چمیلی اپنی طاقت سے سفید جوڑا پہنتی ہے، عقاب اپنے علم سے لمبی اڑان اڑتا ہے، عجیب بتاؤ، عقاب کی آنکھ کے اوپر دوہرا پردہ ہوتا ہے، دوہرا پردہ، کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی ڈالتا ہے، گوٹیاں ڈالتا ہے، تو اس کے بچے اسے اچھل کے اس کو پکڑتے ہیں، اسے اچھل کے، تو خدشہ ہے کہ کوئی بچے کی چونچ عقاب کی آنکھ میں نہ لگ جائے اور یہ اندھا نہ ہو جائے، اللہ نے اس کی آنکھ پہ ڈبل پردہ لگا دیا ہے، خود لے کر آیا، اونٹ کی پلکیں ڈبل ہوتی ہیں، میری آپ کے اوپر نیچے ایک ایک تار ہے، اونٹ کے اوپر بھی دو بالوں کے تار ہوتے ہیں، نیچے بھی دو ہوتے ہیں، جن کو آپس میں یوں پھنسا لیتا ہے تو وہ ریت کا جانور ہے، میں آنکھ بند بھی کروں گا نا تو ریت یہاں سے اندر چلی جائے گی، اور جب اونٹ دونوں یوں کر کے اپنی پلکوں کو یوں کر کے وہ آپس میں جب وہ ملاتا ہے تو اب ریت کے طوفان بھی چلیں گے تو ایک ذرہ اندر نہیں جا سکتا، اپنے علم سے نہیں کیا ہے، اپنی طاقت سے اس نے کیا ہے، عام کی مٹھاس اس کی اپنی طاقت سے آ گئی ہے، وربک فکبر، وربک فکبر، شیر کا پنجہ ہو یا اس کے خون خار نوکیلے دانت ہوں، یا سانپ کی تھنکار ہو، یا اس کا شہر ہو، یا چمن کا پھول ہو، یا جنگل کا کانٹا ہو، یا پھیلے ہوئے صحرا ہو، یا چلتی ہوئی ندیاں ہوں، یا گنگناتی ہوئی آبشاریں ہوں، یا موجے مارتا ہوا سمندر ہو، یا بخارات ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر بادل میں تبدیل ہو رہے ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون يعلمون يقل على آيات لقوم يعقلون فرو فرو فرو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، دن دیکھو اور رات دیکھو، سمندر میں کشتیاں دیکھو، آسمان کی بارش دیکھو، قطرہ قطرہ اترتا دیکھو، مخلوق کا بکھر جانا پھیل جانا دیکھو، ہواؤں کے بگولے دیکھو اور ہواؤں کے طوفان دیکھو، نسیم بھی دیکھو، سبا بھی دیکھو، آصف بھی دیکھو، قاصف بھی دیکھو، سرسر بھی دیکھو، عقیم بھی دیکھو، حاملات بھی دیکھو، داریات بھی دیکھو، یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں، یہ بھی دیکھو، اور زمین آسمان کے درمیان بادلوں میں کون سی بجلیاں برستے ہوئے بادل، برستے ہوئی بارش، گرتے ہوئے اولے، یہ سب بتائیں گے کہ کوئی ہے جو اس کائنات پر اکیلا حاکم ہے، یہ دوسرا کام ہے، دوسرا کام ہے، وربک فکبر، سب کی بڑائیاں دل سے نکل کر صرف اللہ کی بڑائی آ جائے، ایک قلعے کا حال معلوم کرنے کے لیے حضرت حکم بن حشام کو بھیجا، عیاض بن غنم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خالی حالات دیکھے آ جاؤ، وہ گئے تو وہ قلعہ تھا، یہ 100 آدمی تھے، اندر 10,000 کا لشکر تھا، تو حکم نے ہاتھ پہ کہنے لگے، یا اللہ تو مسلمانوں کو کیا تکلیف دے گا، میرے ہاتھ پہ اس کو پتہ کروا دے، 100 آدمی صرف حال معلوم کرنے، چلے میرے ہاتھ پہ پتہ کروا دے، وہ دعا کا مانگنا تھا کہ قلعے کی دیوار کا ایک شرط اٹھ کے نیچے آ گیا، تو یہ 100 آدمی اندر گھس گئے، اندر ان کی عید کا دن تھا، تو بڑے گرجے میں حاکم اور لوگ جمع تھے، جب گھوڑوں کی آواز اور 100 آدمیوں کا اندر آنا تو ایک ہلچل مچی، تو نکلے باہر تو دیکھا تو 100 آدمی. ارے کون لوگ؟ تو مسلمان. من سقف لکم مدینہ کا نا، یہ ہمارے شہر کا دروازہ تمہارے لیے کس نے کھولا؟ تو حکم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من بیدہ مقالید الامور، جس پر سارے جہان کی چابیاں اس نے چابی لگا کے کھول دیا. سارے جہانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہیں اس نے چابی لگائی کھول گیا. تو کہ اما تفزعون منا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہم سے؟ تم 100 آدمی میرے پر 10,000 غلط شرط. تو حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی جو اللہ کا شکر ہے، تبلیغ والے کہہ تو رہے اگر سے دل میں کوئی نہیں، پر زبان پہ تو اللہ نے اس کو جاری کر، کروڑوں انسان، لاکھوں انسان اس کے کہنے والے بن گئے. وہ کہنے لگے کئی فن خاف من مخلوق، پہلے مخلوق بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ جبکہ ہمارا رب کہتا ہے لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. تو ہم تم سے کیسے ڈرے؟ تو وہ جو پادری تھا نا پادری، انہوں نے کہا دیکھو سارا شام اور عراق کے ان کے گھوڑوں کے تاپ سے گونج رہا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ابھی ہمارے سامنے شہر کی دیوار گری ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان سے لڑائی مت کرو، ان سے لڑائی مت کرو، چپ کر کے ہتھیار ڈال. ورب کا پکدر، جب اللہ کے بھائی ہتھیار کیا ڈالے سارے مسلمان ہی ہو گئے. جب اللہ کی عظمت اور اس کی برائی دل میں اترتی ہے، حمص کا محاصرہ کیا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کا جملہ بھی بتاؤں صرف اس امت کو ملا ہے، اس امت سے پہلے کسی کو اللہ اکبر کا بول نہیں ملا. نماز شروع کی اللہ اکبر، رکوع کیا اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سر اٹھایا اللہ اکبر، پھر گئے اللہ اکبر، پھر اٹھے اللہ اکبر. یہ تکبیر کہلا 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 کر مقصود ہے دل کو ہلانا، تو دل ہلتا ہی کوئی نہیں کہ بیچ میں پردے ہی بڑے آ گئے ہیں. رب کا فقدر. تیسرا کام کیا ہے؟ وثیاب کا فطہر، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھو. اس سے مراد ہے ظاہری برائیاں چھوڑو اور صاف ستھرے کی طرف اشارہ کر، طہارت کو اپنا لازمی جز بناؤ. جو کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے ان کے قطرے کہاں جائیں گے؟ ان کے قطرے کہاں گریں؟ آپ نے ایک عظیم الشان صحابی، ان کو قبر نے جھٹکا دیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل دیا، بدل گیا، رات کے ہاتھ اٹھے تو ایک دم قبر پیچھے ہٹ گئی. تو آپ نے فرمایا پتہ کس بات پہ قبر نے جھٹکا دیا؟ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے میں اتنے بڑے صحابی قبر نے جھٹکا دے دیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں قبر نے جھٹکا دیا، تو آپ کے ہاتھ اٹھے تب جا کے ایک دم قبر پیچھے ہٹ گئے. سبب کیا بتایا؟ پیشاب کی بے احتیاط. تو یہ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں تو ان کے قطرے کدھر جاتے ہیں؟ وثیاب کا فطہر میں اشارہ ہے کہ لباس ایسا پہنو جو تمہاری شخصیت کو اجاگر کرے، لباس ایسا پہنو جو تمہیں باوقار بنائے، لباس ایسا پہنو جس میں طہارت اور عنصر شامل ہو. اب پتلون میں بیٹھ کے کیسے پیشاب کرے؟ کھڑے ہوئے کرے؟ وثیاب کا فطہر، ظاہری برائیاں چھوڑو، ظاہری اور اطوار بھی ٹھیک رکھو، ظاہر بھی بناؤ اور ظاہری برائیاں بھی چھوڑو. ظاہری برائیاں جو کبیرہ گناہ بے زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، جوا ہے، ناچ گانا ہے، موسیقی ہے، ماں باپ کی نافرمانی، یہ ظاہر کی. ورد فاجر، اندر کا بھی صفائی کر. وہ کیا ہے اندر کی صفائی؟ ہے حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، عجب ہے، دنیا طلبی ہے، حوث پرستی ہے، یہ اندر کی چیزیں ہیں. اندر بھی صاف کر، باہر بھی صاف کر. ولا تمنن تستكثر، اور دنیا کی دوڑ لگانا چھوڑ دے، اس لیے مت دے کہ لوگ تجھے دیں، دنیا کی دوڑ چھوڑ دے، یہ چند کام کرو. پھر کیا کرو؟ ولے رب کا فصبر، یہ بڑی تسلی ہے. ولے رب کا پہلے ہے، فصبر بعد میں ہے. انسان محنت کا چلا فوری چاہتا ہے، محنت کا چلا فوری چاہتا ہے، کیونکہ ادھر آدمی کوشش کرتا ہے ادھر نتیجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں بھی آج گاؤں سے آ رہا ہوں تو میں دیکھنے گیا تو دو تین دن پہلے جو کپاس لگائی تھی ساری اگائی ہے, ساری اگائی ہے, تو ایک دم تسلی ہو جاتا, ہاں بھائی ادھر کاشت کر ادھر اگایا. یہی تصور انسان کے ذہن میں پرس جاتا ہے, لگا 80 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے, نتیجہ کیا نکلا؟ تو ادھر وہ نتیجہ جلدی چاہتا ہے, اور یہاں ہے تربیت انسان کو, تربیت پودا تو ہے نہیں. کپاس بھی جاتے جاتے 7 مہینے تو لے جاتی ہے, اور گندم بھی 6 مہینے لے جاتی ہے. یہ انسان کا بچہ ہے, انسان کا خمیر ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے انسان بننا, ایسے تھوڑا ہو جائے گا کہ پھا پھا کے ساتھ. ولے رب کا فاصبر, سبحان اللہ, بڑی تسلی. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر کام کو ترتیب کے ساتھ اور اسباب کی سے مہیا کرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھا کر ہر موقع پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا 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 اس کو تدریج سے اوپر لے کر آئے, اس کو کہتے ہیں رب. ویلے رب کا, ویلے رب کا. کہ ہاں جلدی نہیں ہے, ہر چیز نظام سے آتی ہے, ترتیب سے آتی ہے, آہستہ آہستہ آتی ہے. جلدی نہ کر, یہ کام کر دے, یہ کام کرو اے امت محمد, یہ کام کرو. کیا ہوگا؟ پھر صبر کرنا اپنے رب کے لیے, تیرے رب کے ہاں ایک نظام ہے, اس کے بعد جا کر وہ چیز وجود میں آتی ہے. جلد بازی نہ کرنا. لیکن آدمی دین میں جذباتی ہوتا ہے, وہ کہتا فوری ہونا چاہیے. بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ دودھ تلاش کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اس وقت کا حکم رشتہ تلاش کرنا نہیں, اس وقت کا حکم ہے دودھ تلاش کرنا. کوئی بھی نادان ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا پچھلے پارے پوتر دیا رشتہ تھا ایک ہم جا کے ہوتا, آخری عمر میں اولاد ہوئی ہے جلدی رشتہ کرو. 5 سال کے بچے کو اسکول میں لے جا کر کوئی باپ اپنے ان کے ٹیچر سے نہیں کہتا جی اس کو ایسا کرو, اس کو ایک ہی سال میں تم ایم اے کرا دو, کیونکہ پچھلے پارے ملیا ہے, میں ایم اے آپ ہی دیکھ لوں. اسے پتا ہے 16 برس کی کھیل گیم ہے, یہ جو 16 برس کا کھیل ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. کتنے ہیں بڑھاپے میں اولاد ملے شادی کرنے کے لیے 14-15 سال کا انتظار ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن دین میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, اللہ کیوں نہیں کر رہا, الٹا اللہ سے پوچھنا شروع کر, اللہ کیوں نہیں کر رہا. اللہ کے بندو, اللہ کہتا اللہ یسأل عما یفعل, اللہ سے پوچھا نہیں جا, یہ مت کہو کہ اللہ نے یہ کیا کیا اور اللہ کیوں نہیں کر رہا. اللہ کو نہیں کہا جا سکتا کیوں کیا, کیوں اور کیسے تو اس سے کہا جاتا جو غلط بھی کرے ٹھیک بھی کرے, تو اللہ پاک سے تو غلط ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہی ٹھیک ہے. والے رب, والے رب, بڑی تسلی ہے اس میں. تیرا رب ہر چیز کو آہستہ 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 لے کر چلتا ہے, شور نہ مچاؤ, جلدی نہ کرو. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب, والے رب کا فاصبر, والے رب کا فاصبر, تیرا رب پالنے والا ہے, تیرا رب پالنے والا ہے, اس نے تجھے پالا ہے, اس نے تیرے پر احسانات کی بارش کی ہے. وہ نتیجہ نہ دے تو بے صبر نہ ہونا, صبر کرنا, کبھی نتیجہ دوں گا کبھی نہیں دوں گا. ویلے رب, تو پھر تیری تسلی کیا ہوگی کہ تو یہ کہے کہ وہ میرا پالنے والا, میرے اوپر مہربان، اگر اس نے مجھے نتیجہ نہیں دیا تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے، کوئی پرورش ہے، کوئی محبت ہے۔ لوط علیہ السلام کوئی چھوٹا نبی تو نہیں ہے، 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، 25، تو ان میں لوط علیہ السلام کی کہانی بیان کی گئی ہے، تو چھوٹے نبی نہیں ہے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام پر ایک شخص ایمان نہیں لایا، ایک آدمی ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے، ایک آدمی ایمان نہیں لایا۔ آگ میں جلتے دیکھا کہ زندہ سلامت بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک آدمی نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اتنا ضرور کہا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا ہی زبردست ہے، پر ایمان نہیں لایا، چھوڑ کے چلے گئے، فلسطین میں آئے، یہاں ان کے ذریعے سے اس قوم میں ایمان کی ہوا چلی اور لوگ ہدایت پر آئے۔ ولے رب کا فصبر، تمہاری تبلیغ سے کیا نتیجہ نکلا؟ ولے رب کا فصبر، کبھی اللہ دے گا کبھی نہیں دے گا، ابھی تو اللہ دکھا رہا ہے نتیجے، اللہ دکھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی دعوت دینے والا اگر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور نبی کے طریقے پر دعوت دے رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے 6 بر اعظم میں تبلیغ کا کام پھیلا دیا۔ والے رب کا فصبر، تیرا رب ہر چیز کو تدریجن لاتا ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا، پہلے تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہو جائے گا، صبر صبر۔ دوسرا مطلب والے رب کا فصبر، کبھی نہیں کرے گا تیرا رب، پھر کیا کرنا ہے؟ کہ پھر اپنے رب کی محبت میں کر صبر، نہیں کیا میرے رب نے، میں جو اپنے رب کی رضا منظور ہے۔ 13 برس جو آپ نے مکے میں کام کیا، 13 برس ٹوٹل 250 آدمی مسلمان ہوئے، ٹوٹل 250، 13 برس کی محنت۔ اچھا آخر محنت تو ٹوٹے، محنت ٹوٹے تو صدمہ تو ہوتا ہی ہے نا، تو اب اس صدمے کو کیسے سنبھالا جائے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا، پھر یہاں فا آ گئے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم قیامت کو کھینچ کر سر کے اوپر کھڑا کر کے کہا فا فا، نہیں نتیجہ نکلا تو کیوں غم کر، تو فا، ابھی تو قیامت آ رہی ہے، ابھی تو آ رہی، دیکھو نا یہ آ رہی، فا کا لفظ ہے، یہ آ گئی، بس وہاں الگ کر دوں گا، تیری جوہد کا ثمرہ تجھے دے دوں گا، اور نہ ماننے والوں کو لٹکا کے جہنم میں گرا دوں گا تو تو خوش ہو جائے گا۔ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، میں بھی یہی مطلب، فَلْيَوْمَ، بس یہ آیا کیا آیا، قیامت آئی کہ آئی، کیونکہ آج نا امیدی چھا چکی، کب ہوگا، کب کرے گا، پتہ نہیں کرے گا بھی صحیح کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اس ولے رب کا فصبر میں ساری تسلیاں موجود۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کو اٹھایا اس آیت سے اٹھایا، پہلا بول انہوں نے کم کا نکالا، نکلو، نکلو کا تو لفظ دنیا بول گئی تھی، اور ایسا بولے تھے کہ بھول نہیں بھول گئے تھے، بھول نہیں بھول گئے تھے۔ اب بھولے کو یاد دلاؤ تو یاد آ جاتا ہے، جو یہ بھی بھول جائے نا، بھولوں سے کون یاد دلائے؟ تو اس وقت آپ جو معلمین حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، صرف اتنی ذمہ داری نہیں کہ فزکس کیمسٹری پڑھا دیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کی ختم نبوت کی توفیل ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کا کام ملا ہے، اور یہ اس کا ابتدائی قدم اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہاں سے شروع کرو، یہاں سے۔ ہر ٹیچر اپنے بچوں کو اپنی امانت سمجھے، میرے پاس امانت ہے، میں ان کو دین اگر دینے میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اور یہ سارے کہ سارے ہماری نسل، ہمارے پاس نرسری ہے، یہاں سے تو باغ بن۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ نہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن کیا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ استاد کو پرواہ ہے کہ لڑکے جائیں جہنم میں، نہ لڑکوں کو پرواہ ہے کہ استاد ہے کون، نہ استاد میں وہ شفقت ہے نہ طالب علم میں وہ ادب ہے، اس لیے محرومیوں کا ایک جنگل ہے جس میں ساری نسل بھٹک رہی. معلم کا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا ہے، جو آپ نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، 15ویں پارے اور 16ویں سپارے کا شروع اور 15ویں کا آخر، دو رکوع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہے. یہ علمی سفر ہے، لیکن یہ دینی علم کا سفر نہیں، دنیاوی علم کا سفر ہے. یہ دنیاوی علم کی بھی ترغیب دی گئی ہے اس سفر میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، خضر علیہ السلام شریعت کے نبی تو نہیں تھے، شریعت کے نبی تو یہ خود تھے، ان کے پاس کائناتی علم تھا جو اللہ نے دیا تھا. وہ لینے کے لیے کہا میری زندگی بھی لگ گئی تو میں جاؤں گا سیکھنے کے لیے. لیکن ہمارے بچوں میں نہ دنیا کا ذوق ہے نہ آخرت کا ذوق، صرف شہوتوں کا شوق ہے، بس شہوت پوری ہو، لذتیں پوری ہوں. تو ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور عالم انسانیت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا کہ اس وقت دنیا بڑی بڑی تباہی پر پہنچی ہوئی ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر لانا ہمارے ذمہ ہے، یہ اس کا پروگرام ہے. اس پر بول شروع کرے، ہر بچہ دعوت دے، ہر ٹیچر دعوت دے، ہر پروفیسر دعوت دے. زبان کا بول لوٹ کے دل پر آتا ہے، سننے کا بھی ایک اثر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کہنے کا اثر تادیر رہتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. پھر ایک اور بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، یہ ترتیب قرآن اس کے الٹ بتا رہی. قم فانذر، اٹھ بولنا شروع کر. وربک فکبر، بلا اپنے رب کی عظمتوں کی طرف. وثیابک فطہر، والرجز فاہجر، ولا تمنن تستکثر، اور اپنا عمل بھی ٹھیک کر. اپنے عمل کی درستگی کو بعد میں بتایا ہے اور دعوت کو پہلے بتایا ہے. تو یہ تصور غلط ہے کہ جب تک خود عمل نہ کرو اوروں کو تبلیغ نہ کرو، اس کا کیا فائدہ؟ ہم اوروں کو دعوت دیں خود عمل نہ کریں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا بڑا فائدہ ہے اگر کوئی آدمی اخلاص سے اوروں کو دعوت دے، چاہے خود عمل نہیں کرتا تو بھی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کے کیے کا اجر مجھے ملنا شروع ہو جائے گا. میں حافظ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا جا قرآن حفظ کر لے. وہ نادان بیٹا کہے ابا پہلے تو آپ تو حافظ ہو جا پھر مجھے تبلیغ کرنا، پہلے تو خود حافظ ہو پھر مجھے تبلیغ کر. اب خود سوچو کسی ایک مثال پر یہ ساری بنیاد کتنی بودھی بنتی ہے. جی پہلے خود عمل ہونا چاہیے پھر تبلیغ ہونی چاہیے، پھر تو کوئی غیر حافظ اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکتا، پہلے خود حافظ بنے پھر حفظ کی ترغیب دے. کوئی ان پڑھ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا سکتا، پہلے خود عالم بنے اور پھر اس کو عالم بننے کی ترغیب دے. اگر یہ بچہ باپ کے کہنے پہ حفظ کرنے چلا گیا تو حفظ تو بڑی دور ہے، صرف جب بسم اللہ پڑھے گا نا قاری اس کو پڑھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہو جائے، یعنی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سر، اور پڑھانے والے کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بچے کے بھی معاف ہو جائیں گے. تو عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے. ہم عمل کرتے ہیں نہیں، ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم عمل کوئی نہیں کرتے، ہم کیسے تبلیغ کریں، یہ بھی غلط ہے. چار چیزیں بنیاد ہیں کامیابی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کو کہہ دو تم ہلاک ہو چکے ہو، کچھ بچیں گے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر چلے گئے، سارے کافر نکل گئے، ٹریک سے اتر گئے. وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل کیا، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے پیچھے رہ گئے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، حق کی دعوت کی شرط لگانے سے عمل والے بھی نیچے اتر گئے. وتواصوا بالصبر، اور پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ٹریک سے اتر گئے. صرف وہی آدمی ٹریک پہ واقعی جو چار کام کر رہا ہوگا، ایمان، عمل، تبلیغ، صبر. ایمان کوئی نہیں پھر تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، ایمان آ گیا تو ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گیا، لیکن کامیاب اور بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. ایمان آ گیا، ناکامی سے باہر آ گیا، لیکن عزت کو سیدھی جنت اس سے دور ہے. ابھی ایمان بنایا، ایک بنیاد حاصل ہوگی. عمل بنایا، دو بنیادیں حاصل ہو گئی ہیں. کچھ کام بن گیا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا اب. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقْ، حق کی دعوت دی تو کامیابی کی سیڑھیوں پر آ گیا، صبر کی دعوت دی تو وکٹری سٹینڈ پر آ گیا۔ چار کام کرنے والا اعلیٰ درجے کا کامیاب ہے، چار کام کرنے والا مکمل کامیاب ہے۔ ایمان بنایا، عمل کوئی نہیں، 25 نمبر پائے، 75 میں فیل ہو گیا، 75 کا نقصان اٹھائے گا۔ عمل بنا لیا، تبلیغ کوئی نہیں، 50 نمبر مل گئے، 50 کا گھاٹا دیکھے گا۔ تبلیغ بنا لی، 75 نمبر من گئے، 25 کا گھاٹا دیکھے گا۔ صبر بھی بنا لیا تو 100/100 اللہ اس کو دے دے گا، چاہے اپنی ذات میں اس کا عمل 100/100 کا نہ ہو، لیکن اگر یہ چار کام کرتا چلا آیا، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی کیے، ٹوٹے پھوٹے کیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ دیتے وقت 100/100 دے دے، ٹھیک ہے، چلو چلو چلو۔ ایمان کافر نکل گئے، عمل ایمان والے ٹریک سے اتر گئے، تبلیغ عمل والے ٹریک سے اتر گئے، صبر تبلیغ والے بھی ٹریک سے اتر گئے۔ ایمان کی شرط نے کافروں کو ہٹا دیا، عمل کی شرط نے ایمان والوں کو پیچھے کر دیا، تبلیغ کی شرط نے عمل والوں کو بھی پیچھے کر دیا، اور صبر کی شرط نے تبلیغ والوں کو بھی پیچھے کر دیا۔ آگے آگے وہی انسان چلیں گے جو چار کام پورے پورے کر رہے ہوں اپنی بساط کے مطابق۔ تو دعوت بھی دینی ہے، عمل بھی کرنا ہے، عمل کے گھمنڈ میں دعوت کو نہیں چھوڑنا، اور دعوت کے گھمنڈ میں عمل کو نہیں چھوڑنا، یہ دو الگ امر ہیں، دو الگ حکم ہیں۔ تو قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ کام تم کرو، اگلا تمہارے اللہ کا ہے، ہدایت دے یا نہ دے یہ اللہ کا کام۔ جیسے ہمارے پاس تبلیغ والوں کو نا جن تشکیل نہیں ہوئی، تشکیل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے بھائی، جان بھی مارو، دعا بھی کرو، رو بھی صحیح، منت بھی کرو، اب نہیں ہوئی تو اب کیا کریں، کسی کا دل میرے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں؟ ولی رب کا فصبر، صبر، مولانا صاحب رحمۃ اللہ کتنوں کی تشکیل کر سکے، ساری زندگی 1926 سے لے کر 1944، 1926 میں کام شروع کیا، 1944 میں انتقال ہوا، میوات سے باہر کوئی تبلیغ کو جمتا نہیں تھا اور کوئی جماعت بن کے دیتی نہیں تھی، 10 برس کے بعد ایک جماعت چلے کے تیار ہو۔ والے رب کا فاصبر، صبر کرو، نتیجہ اللہ نکال، جب دعوت چلتی ہے نتیجہ نکلتا ہے، جلد بازی نہ کرو، ہاں کام نہ چھوڑو۔ یہ آپ اپنی نسل کو دے دیں کہ بچہ تم صرف ڈاکٹر بننے نہیں آئے ہو، انجینئر بننے نہیں آئے ہو، تم اللہ کے نبی کے امتی ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی راہ بتانا تمہارے ذمے۔ 1974 میں ریون پڑھتا تھا تو ایک عرب بچہ آیا تھا، غفسان اس کا نام تھا، اس نے چیلا لگایا، اس وقت کیلیفورنیا پڑھنے چلا گیا سین فرانسسکو میں، تو وہاں 8 برس وہ پڑھا، وہ بچہ 8 برس، 8 برس میں 80 مساجد بننے کا وہ ذریعہ بنا، تعلیم کی ڈگری بھی لے کر آیا، 80 مسجدیں اس کے ہاتھ سے بنی اور ہزاروں عرب سعودی نوجوان اس کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ یہ ایک مسلمان جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، نعیم الدین، اس نے گورنمنٹ کالج میں ٹاپ کیا، بی اے میں بھی، میری اس سے ملاقات ہوئی جب وہ ایم اے میں تھا فائنل میں، اس نے ایم اے آنرز اکنامکس میں گولڈ میڈل لیا، پھر یہی لڑکا کیمرہ یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے پی ایچ ڈی میں پہلا ایشین لڑکا جس نے گولڈ میڈل لیا، ادھر بھی اتنا آگے، اور پہلا لڑکا تھا جس نے وہاں مسلمان لڑکوں کو تبلیغ پہ کھڑا کیا۔ اور ملائیشیا والے پریشان ہو گئے کہ ہم انگلینڈ بچے بھیجتے ہیں کہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئیں، وہاں سے داڑیاں پگڑیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ اس لڑکے نے وہاں کام کیا۔ تو یہ جہاں بھی جائیں، یہ ایک 3-4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام دے دیا، یہ کرنا شروع کرو۔ ایک اور بات کر کے پھر بات، یا ایہا المدثر، یا ایہا المدثر، اس کے اندر بھی میری بات کا سارا مطلب چھپا، یا ایہا المدثر کا ایک مطلب ہے، اے چادر میں سوئے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے، عرب زبان کا دستور ہے کسی کو محبت سے بلانا ہونا تو جس حال میں وہ بیٹھا لیٹا ہوتا ہے نا اس حال کا نام لے کے پکارا جاتا ہے. جیسے آپ نے حضرت علی سے کہا تھا یا ابا تراب, وہ لیٹے ہوئے تھے مٹی لگی ہوئی تھی, ابو تراب تو یہ اظہار محبت ہے. ہمارے نبی چادر میں لیٹے ہوئے تھے یا ایھا المزمل, یا ایھا الرسول نہیں کہا, یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹے ہوئے یہ اظہار محبت ہے. یا ایھا المدثر, یہ اظہار محبت ہے. اس کا ایک مطلب اور ہے, یا ایھا المدثر, اے نبوت کی چادر کو اوڑھنے والے. دثار, دثار ہوتا ہے موٹا کمبل, موٹا کمبل, اے نبوت کی چادر کو اوڑھنے والے. اس کا ایک تیسرا مطلب ہے, یا ایھا المدثر. مدثر ایک پرندہ ہے, ایک پرندہ نہیں, وہ پرندہ جو گھونسلہ بنا رہا ہو اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں, اور اس کے عمل, اس گھونسلے بنانے کے عمل کو تدثیر کہتے ہیں. تو جو جب پرندہ گھونسلہ بناتا ہے تو وہ ہر قسم کا تنکا لے کے آتا ہے, لمبا, چھوٹا, موٹا, پتلا, خشک, پیر, پھر اس کو آ کے وہ اپنی چونچ سے آ کے وہ اس کو جوڑتا ہے, جوڑتا ہے, گانٹتا ہے, سیتا ہے, اور کیا خوبصورت کر کے اس کو بناتا ہے. اس پرندے کو, پرندہ جب گھونسلہ بنا رہا ہوتا ہے, وہ طوطا ہے, مینا ہے, کبوتر ہے, کوا ہے, فاختہ ہے, عقاب جو بھی ہے, اس کو کہتے ہیں مدثر. تو یہاں یا ایھا المدثر کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے, تو نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انسانیت نے 571 برس میں کوئی نبی نہیں دیکھا, پہلا موقع ہے. 40 سال ساتھ اور ملا لیں, 40 سال اس کے ساتھ اور ملا لیں تو 611-12 عیسوی میں جا کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا. تو یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا انسانیت پر 600 برس گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا. تو شیطان کی آندھیوں نے انسانی گھونسلے کو تنکا 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 کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا. تو اللہ نے کہا, آئے ہائے, اللہ نے کہا, اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کر کے, جوڑ جوڑ کے انسانیت کا گھر پھر سے تعمیر کرنے والے, یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر, اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے, قم, اٹھ, گھر بنا, اٹھ, انسانیت اجڑ گئی, گھر بنا. یا اللہ کیسے گھر بناؤں؟ فانذر, انذار, وربک فکبر, عظمتیں, بڑائیاں اللہ کی, وثیابک فطاہر, ظاہر بنا, ورجز فہجر, باطن بنا, ولا تمنن تستکثر, دنیا کی دوڑ چھوڑ دے, ولی ربک فاصبر, اب انتظار کر, تیرا رب نتیجہ لائے گا, یا یہاں دکھائے گا یا وہاں دکھائے گا. ہمارے نبی کو تو اللہ نے یہی دکھایا, اس امت کو یہی دکھایا جا رہا ہے. تو بھائیو, ہر امتی جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بن کر آیا ہے وہ اس امانت کے اٹھانے کا ذمہ دار ہے. یہ وہی امانت ہے جو زمین آسمان پر پیش کی گئی اور وہ منکر ہو گئے. یہ امانت آج ہمارے گلے میں فٹ ہے, اس کو دنیا میں لے کے پھرنا ہماری ذمہ داری ہے. دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ, وہ دعوت ہے. دعوت قربانی کے ساتھ, دعوت اخلاق کے ساتھ, حسن اخلاق اور دعوت اور قربانی, جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ہر رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور کرتا چلا جاتا ہے. اخلاق ایک بڑی بنیادی چیز. دیکھو, بنی الاسلام والا خمسن, اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اس میں ایک مطلب اور بھی تو چھپا, بنیاد کبھی نظر آئی اتنی بڑی اسماعیل مسجد کھڑی ہوئی, یہ نیچے کتنا بڑا گڑھا تھا, کیونکہ آنکھوں کے سامنے بنی ہے, کتنے نیچے سے اٹھ کر اب یہ نظر آ رہا, اس کی بنیاد نظر کوئی نہیں آ رہی, کوئی نہیں آ رہی, بنیادی چیز نظر نہیں آتی, عمارت نظر آتی, کشش پیدا ہوتی ہے. بنی الاسلام والا خمسن, یہ 5 چیزیں نظر آنے والی کوئی نہیں ہے. کلمہ اندر نظر نہیں آتا, روزہ اندر نظر نہیں آتا, نماز مسجد میں کافر کے لیے دیکھنے کی کوئی چیز نہیں. حج بیت اللہ میں وہ حرم کے اندر جا نہیں سکتا. زکات صرف مسلمان کو, وہ کافر کو دے نہیں سکتے. تو یہ پانچ چیزیں دنیا کا لفظ خود بتا رہا ہے کافر کی نظروں سے اوجھل ہیں. کافر کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں, نہ کلمے میں میرے اندر ہے, نہ روزے میں میرے اندر ہے, نہ نماز میں وہ مسجد میں ہے, نہ حج میں وہ بیت اللہ میں ہے, نہ زکات میں وہ صرف مسلمان کو ہے. تو پھر کافر کو اور ساری اقوام عالم کو اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو حق پر لانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ ہے قم فانذر وربک فکبر. جو نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہے وہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اخلاص کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ. بد اخلاقی سے کیا کام بھی بگڑ جاتا ہے. حسن اخلاق وہ سحر ہے جو لوگوں کے دلوں پر ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق نے عرب کے شہزوروں کو زیر کر. تو حسن اخلاق سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن المشرکین. یہ میں نے تین انگلیاں ایسے کی ہیں تاکہ بات واضح ہو. خذ العفو, اے میرے نبی معافی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وامر بالعرف, بھلائی کی دعوت دو. واعرض عن الجاہلین, جو زیادتی کریں ان سے درگزر کرو. تبلیغ کا حکم ایک دفعہ ہے, اخلاق کا حکم دو دفعہ ہے. خذ العفو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معافی کو پکڑ لو. تمہیں معافی کوئی چیز ہے جس کو پکڑا جائے. پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کو, رومال پکڑو, راڈ پکڑو, تار پکڑو, ہاتھ پکڑو. پکڑ کا لفظ مادی چیز کے لیے, مانوی چیز کے لیے پکڑ کا لفظ نہیں ہوتا. تمسک ہوتا ہے, تمسک اس کے لیے تمسک ہوتا ہے. واستمسک بالعروۃ الوثقی, جس کو قرآن کہہ رہا ہے. خذ العفو یہ ایسی ہے جیسے کہا جائے ہوا پکڑو. ہوا کو کیسے پکڑوں؟ وہ تو نکل جاتی ہے. ایک خان صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ صبح صبح ہوا کھایا کریں, مطلب سیر کیا کریں. اس کو یہ خیال نہ رہا کہ یہ خان صاحب ہے, یہ اردو محاورہ نہیں سمجھتا. وہ اگلے دن کمپنی باغ میں منہ کھول کے کر رہا تھا. تو کسی نے کہا خان صاحب کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ, ہم ہوا کھاتا ہے. بھائی کوئی پٹھان ہے تو ناراض نہ ہو, ایسے لطیفہ ہے. تو خذ العفو, ہوا معافی پکڑو. معافی کہاں رکھے جو اٹھا کے لے آؤں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے معافی کی صفت کو ایک وجود دیا ہے, وجود, حصی وجود دے کر پھر کہا خود تھام لے, پکڑ لے, ہر حال میں معاف کر. معاف نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کا روگ بن چکا. معاف کرتے ہی نہیں, اور اپنی کی کرائی کو برباد کر دے. 20 برس تک قتل کے منصوبے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. یا ہم بات معاف نہیں کرتے. اس نے یہ کہا تھا, یہ کیوں کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا, کیوں کہا تھا؟ اس کیوں نے برباد کر کے رکھ دیا. خذ العفو, درگزر. پھر دوبارہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جو زیادتی کرے معاف. ان کے دو کے بیچ میں کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور دعوت دو. تو تبلیغ بیچ میں ہے, اوپر بھی اخلاق نیچے بھی اخلاق. یہ کیپسول ہے, یہ دوائی ہے. کیپسول کے بغیر دوائی کڑوی ہوتی ہے, کھائی نہیں جاتی. کیپسول میں ڈال کے پھر کھلاؤ, کھائی جائے گی. دگنے اخلاق پیدا کرو, تبلیغ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی. خالی باتیں باتیں, اخلاق نہ ہو, اگل دیں گے لوگ. جیسے یہ حکیموں کی دوائیں ہوتی ہیں نا, اس میں کوئی 30-30 چیزیں ہوتی ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے اس میں دگنا شہد ملائیں, دگنا شہد. آج کل شیرہ ملاتے ہیں حکیم, کیونکہ شہد مہنگا ہو گیا. تو اس میں دگنا شہد, جوار جالینوس, اتنا تولا یہ, اتنے تولا یہ, اتنے ماشے یہ, اتنے رتی یہ, اور آخر میں دگنا شہد. شہد کوئی دوائی کا جز نہیں ہے. شہد دو کام کرتا ہے, مختلف اجزاء کو ایک کر دیتا ہے, آپس میں جوڑ دیتا ہے, اور ساری کڑواہٹیں خود چوس لیتا ہے اور مریض کو مٹھاس پیش کرتا ہے. اخلاق یہ ہیں. اخلاق امت کے مختلف طبقات کو جوڑ دیتا ہے اور ساری کڑواہٹیں سہ کر اوروں کے لیے میٹھا بول ہی دیتا ہے. جب یہ مٹ جاتا ہے تو خالی باتوں سے کوئی نہیں لوگ آیا کرتے. حسن اخلاق ہے جو لوگوں کو کھینچتا ہے. تو بھائیو معلم کو بہت حیثیت حاصل ہے. اب تو ہم مر مرا گئے نا, امت ختم ہو چکی ہے نا. اسماعیل جو نا اسماعیل رحمت اللہ علیہ, یہ ہارون کے بیٹے مامون امین کو عربی پڑھاتے تھے. دین نہیں پڑھاتے تھے کہ حدیث پڑھائی ہو قرآن پڑھا, عربی کی لغت عربی کے فساد پڑھاتے. جو ایک فن ہے تو ہارون مسجد میں آیا تو اسماعیل وضو کر رہے تھے تو وہ جو نا وہ مامون پانی ڈال رہا تھا پانی. تو ہارون نے کہا بھائی اسماعیل ہمیں آپ سے بڑا گلہ ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ گلہ یہ کر رہا ہے کہ تو میرے بیٹے سے وضو کروا رہا ہے. سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, ولی العہد سے تم وضو کروا رہے ہو. تو اسماعیل نے پوچھا کیا گلہ ہے. کہا یہ مامون پانی ڈال رہا ہے, آپ پاؤں دھو رہے ہیں. ہونا یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا. آپ کو کیوں تکلیف دے رہا ہے کہ آپ اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھو, جب ہمیں آپ سے گلہ ہے. جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو معلم کی یہ حیثیت ہے. اب تو چونکہ دونوں طرف اقدار مٹ گئے, ٹیوشن سینٹر نے استاد کی حیثیت کو مٹا دی اور آوارگی نے طالب علموں کی حیثیت کو مٹا دی. میں جب سینٹر ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا آٹھویں جمع یعنی 67-68 کے بعد, تو میرے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب, انہوں نے مجھے بلوایا کسی کام. میں گیا تو ایک اور استاد آسم صاحب تھے ہمارے اردو کے ٹیچر, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ پرچے چیک کر رہے تھے اردو کے. تو میں جب پہنچا ہوں تو فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال, یہ عنوان تھا. اس کے نیچے کسی لڑکے نے لکھا تھا تو آسم صاحب نے اور ہٹ لگائی پر نہ ایسے گول دائرہ لگا تھا, لفظ ہٹ پر گول دائرہ لگا ہوا. جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت نذیر صاحب آسم صاحب سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ ہٹ پر دائرہ کیوں لگایا, یہ غلط تو نہیں. کہنے کا یہ غلط ہے, یہ اردو کا پرچہ ہے انگریزی کا نہیں. یہ اپنے مقام سے گرے. اب یہ لڑکے تو ویسے ہی نہ ان کو ماں باپ نے سکھایا نہ اداروں نے سکھایا, وہ ویسے ہی ویسی, ان کو پتہ نہیں کہ استاد کیا ہے. تو یہ دین ہے, دین جو استاد کو استاد کے مقام پر پہنچائے گا, شاگرد کو شاگرد کا مقام دے گا, اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرے گا, اللہ کے غضب ہٹیں گے. اور دین آنے کا راستہ یہ ہے. یہ آیت نقطہ ابتدا بتاتا, اس کو لے کے چل پڑیں اور چلتے رہیں اور چلتے رہیں. مایوس ہونے کی بات تو تب ہوتی ہے اگر نتیجہ میں کہا تو میں نکالوں, نتیجہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وعدہ تم کرو میں دوں گا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنی برائی ہے کون سے کوئی ہدایت آئے گی, وہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے اگر یہ کہوں میں لاؤں گا پھر تو واقعی بڑا مشکل کام ہے, یا ہم تبلیغ والے ہدایت لے کر آئیں گے پھر تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا. تو جب اللہ نے کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑے زیادہ کا کیا مسئلہ ہے, تو دے دو بھائی. ہماری جماعت ذمہ داروں کی 15 دن ہر مہینے 15 دن تو ہم سے رہیں یار خان. ہمارے ایک ہیں بزرگ ذمہ دار, وہ گھٹنوں سے معذور ہیں, پچھلے 18 برس سے مسلسل چلے مسلسل, اور اسی گھٹنوں کی معذوری کے ساتھ ایک سال امریکہ کینیڈا کا پیدل سفر کیا. اور میرے خیال میں جب سے تبلیغ کا کام چلا واحد معذور آدمی ہے جس کو اجازت دی گئی کہ یہ جا سکتا. ساری شورا نے کہا یہ نہیں جا سکتا, فیض اللہ صاحب نے فرمایا یہ میری جماعت ہے یہ ضرور جائیں, یہ سب مشورے والوں نے ان کو رد کر دیا. فیض اللہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں یہ میری, یہ ضرور جائیں. اسی معذوری کے ساتھ امریکہ کینیڈا کا سفر کر کے آئے. تو وہ ہماری زبان کے بڑے فصیح آدمی, راوی کے کنارے راوی, ہر دریا کے کنارے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زبان میں ملاوٹ نہیں، کیونکہ وہ جنگل سا ہوتا تھا تو اس میں کوئی باہر کا آتا نہیں تھا. تو رحیم یار خان میں ہماری جماعت تھی، تو کہنے لگے آج اللہ نال بڑی گل کی تھی، آج رات میں اللہ نال بڑی گل کی تھی ہے، کوئی دو چار ہنجو بھی سٹے نے. انہوں نے آخیا ہے سانو تو تو آخیا نا سٹاک نہ کرو، سٹاک نہ کرو، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، تے سٹاک کرنا حرام ہے، تے ساڑیاں تو لوڑا بھی ہیں، اصل تو تاں سٹاک کرنے ہیں، تاں ذخیرہ کرنے ہیں، ساڑی لوڑ ہوندی تے تینوں کیڑی لوڑ ہے، تو کیوں ہدایت دا سٹاک کیتی بیٹھے، مخلوق تیری مر گئی پر ہدایت دے سارے نو ذخیرہ کرتے بیٹھو ہیں. میں کہ بھائی مار صاحب بھائی تیری گل تے رب ہسیا ضرور ہو سی، واہ بھائی آج میرا بندہ کی گل کیتی جانا. دیکھو نا بھائی ناممکن تو تب ہو کہ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم کریں گے، جیسے سیاسی تحریر آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہ کر دیں گے، اللہ کا فضل ہے یہاں یہ جملہ ہے ہی نہیں. 37 سال ہو گئے مجھے، میں نے آج تک یہ نہیں سنا، رائمنڈ کے ممبر پہ بھی سنا، نظام الدین بھی گیا اور بنگلہ دیش بھی گیا، تین بڑے مرکز ہیں، کہیں یہ جملہ نہیں سنا کہ ہم یہ کر دیں. جس سے بھی سنا ابھی اللہ کرے گا، ابھی اللہ کرے گا. اب بتاؤ جب اللہ کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ اب لوگ زیادہ ہو گئے نہ مشکل کام ہو گیا. ہاں یہ زور لگا اللہ کو منا، اللہ تو بس کر دے، منت کر کے نا منت سے ہی مانے گا. ہمارا ایک زمیندار وکیل بن گیا، ہمارے پڑوسی زمیندار، ان زمیندار کی لگے تو وکالت کی لگے، تو وہ جب وہ کیس ہارنے پہ آتا نا تو جج کی منت شروع کر، جناب جج صاحب جانتی کرو بات میرا مکل تھا مار جاتی، مہربانی کرو نا تھی معافی دینا چاہتے نکے نکے بال ہیں میں رول جاتے ہیں. وہ بڑا مشہور وکیل بن گیا، خالی منت پر کیس جیت جاتا. ماشاء اللہ اب بھی زندہ، اس کا بیٹا وکیل. وہ منت بہت بڑا کام ہے، اپنی اصلی تدبیروں سے کیا ہوگا، اللہ کے منت، اللہ سے تو کر دے کیڑی میں، کر دے یا اللہ تو کر دے، کوئی دو چار رونے والے ہو گئے تو ہو جائے. تو ناممکن تو تب ہو کہ تبلیغ میں یہ کہا جاؤ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہ کریں گے، ہم انقلاب لائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی آؤ بھائی سارے مل کر اللہ کی منت کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کرنے پہ آ جائے گا تو ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کا فضل ہے، اس میں نا امید والی بات ہی کوئی نہیں. اگر وہ نہیں کرے گا تو بھی ہمارے لیے نا امید ہونے کی بات نہیں. والے رب کا فضل فائدہ آگے جو ہو رہا فائدہ فا کا لب تسلی دے رہا یعنی آگے ہو جائے گا. فائدہ نقر فور، ہماری نسل اس وقت قابل رحم ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے لیکن استعداد اتنی ہے. میں پہلی دفعہ لمز ایک چھوٹا منی امریکہ ہے، میں وہاں بیان کرنے گیا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اندر ماحول کیا ہے، تو وہاں مجھے آڈیٹوریم ملے گا، تو وہاں لڑکے لڑکیاں ایسے مل کے بیٹھے ہوئے کہ میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں. تو جیسے بہن بھائی بیٹھے ہوتے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں کندھے سے کندھے ملے. میں اب میں نکل بھی نہیں سکتا، سعید انور میرے ساتھ تھا، میں کہا یار تو کوئی گل کر، میری تو بولتی بند. سعید انور نے کچھ آسرا دیا، اس نے بولنا شروع کیا، تو اس تھوڑا سا مجھے آسرا، پھر میں نے نیچے سر جھکا کے کوئی پونا گھنٹہ بات کی. پھر اس کے بعد آج خود انہوں نے مجھے کہا، پہلے تو ہم خود کوئی راستہ بنا کے گئے، تو کہا جی آپ بیان کریں. میں نے کہا آپ مجھے، میں مسجد میں کروں گا، ادھر نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی ہم مسجد میں سنیں. مسجد میں بیان ہوا تو 100 کے قریب لڑکا تھا، اوپر گیلری جس میں کوئی لڑکیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا کتنی. پھر انہوں نے دوسری دفعہ بلایا کہ یہ آپ آگے بیان کریں. میں دوسری دفعہ گیا، کوئی 300 کے قریب لڑکا ہوگا. پھر ابھی 17 تاریخ کو انہوں نے پھر بولا کہ آپ آگے بیان کریں، تو ان کی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، فل بھرنے کی جگہ بھر گئی، باہر برامدہ بھرا ہوا، اوپر گیلی لڑکیوں سے بھری ہوئی. تو میں نے کہا بھائی ہاں بھائی چھٹیاں آ رہی ہیں، کون چلے کے لیے نکلے گا؟ 90% لڑکے کھڑے ہو، استعداد اتنی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سر، اب نوحہ کرنے والے ہیں پانی دینے والا کوئی نہیں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس سے تھوڑا ہی کام بنے گا. آگ لگ گئی آگ لگ گئی, اس سے تو آگ نہیں ہو جائے گی, پانی پاؤ بجھ جائے. تو ہم پانی ڈالیں, زرخیزی اللہ لائے گا. اللہ نے اس خطے میں تبلیغ کا کام رکھا, کوئی تو خوبی اللہ کو پسند آئی, کوئی تو ایسی بات اللہ کو پسند آئی جو اتنا عظیم الشان کام انقلابی اللہ نے اس خطے میں ڈال دیا جس کی کوئی کل سی تھی کوئی نہیں. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا, حیرت کی بات, قرآن عربی, نبی عربی, حدیث عربی, یہ تبلیغ کا کام تمہارے اندر کیسے شروع ہو گیا؟ میں نے کہا یار رب عجمی عربی تو ہے کہ ذرا ہی ہے, اب پہلے تم کو نوازا اب ہمارے اوپر فیضان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ بڑے ظرف والے تھے, تم تو آ گئے سیکھنے کے لیے. اگر تمہارے دیش میں ہوتا تو اجمی کا ظرف ہی کبوتر کا دل ہوتا, یہ ہم میں سے کوئی بنا تھا تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا, اگر ہم تم تک پہنچے, تمہیں تمہارے باپ دادا نے کیا ہوا تھا, ہمارے باپ دادا نے تو کیا نہیں تھا, تو تمہیں تو یاد آ گئے, اوہو یہ ہمارا کام ہے, تو تم تو اڑ اڑ کے آنے لگے. ہمارے باپ دادا نے کب کیا, کوئی نتھو لال تو کوئی پھٹو لال. تو ہمیں یاد نہیں آنا تھا, تمہیں یاد آ گیا, ہمیں کیسے یاد آتا. تو اللہ نے ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان میں سے شروع کر دیا, تو آگے تم تک پہنچا, الٹا سیدھا بھی پہنچا تو ہم سمجھ کے پہنچنا شروع کر دیا. تو بھائی یہ چھٹیاں قیمتی بنائیں, یہ کام اللہ نے بڑی عزتوں والا دیا ہے, اس کو کرنے والے بنو, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی, انقلاب آئے گا لائے گا. تب دعوت شروع اس وقت ہوتی ہے والا ہدایت کو لانا چاہتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے, جب دعوت چلتی ہے نا تو ساتھ برائی چل پڑتی, برائی چل پڑتی, اس کی دعوت بھی چل پڑتی. پہلے شیطان مزے مزے سے چل رہا تھا, لیکن جب برائی کی دعوت چلتی ہے تو ایک دم پھر وہ بھی زور لگاتا, پھر وہ اپنی دعوت چلاتا ہے. تو دعوت دینے سے کیا ہوتا ہے, ایک دم برائی بڑھنا شروع ہو جاتی. لوگ جو کہتے ہیں برائی تو بڑھ رہی, تبلیغ کا فائدہ کہاں ہے, یہ برائی کا بڑھنا خود تبلیغ کے اثر کی نشانی ہے کہ گندا مواد الگ ہو رہا ہے, الگ ہو رہا ہے, الگ ہو رہا ہے, پیپ نکل رہی ہے, تھوڑا پھٹ رہا ہے, یہ گندگی الگ ہو جائے گی, صاف ستھرا بدن الگ ہو جائے گا. ہر نبی کی دعوت پر باطل اچھلا. یوں سمجھو جیسے ایک آدمی مارکیٹ میں ہوتا ہے, ایک آدمی اکیلا مارکیٹ میں ہے, اس کا سودا اور کسی کے پاس نہیں ہے, تو وہ بڑے موجوں میں بیٹھا ہوتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے فلاں دکان پہ بھی وہی سودا آ گیا ہے, وہ آرام نہ بیٹھا ہوں. ایک بہت شیشے کے بڑے کاروباری ہیں, بڑا کاروبار, تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے, تو اپنا حال بتانے کی بجائے کہنے لگا اب تو فلاں بھی شیشے میں آ گیا ہے. میں کی پوچھی جانا وہ کی دسی جانا, اب کیا ہو گیا, اب کان کھڑے ہیں کہ بھائی اب ہم نے محنت زیادہ کرنی ہے, کہ اب ہم رنگین شیشے میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اب ہم رنگین شیشے میں جا رہے ہیں. بھائی رنگین میں کیوں جا رہے ہو, اب مقابلہ ہو گیا ہے. تو جب ایک اٹھ نے اٹھ کر ایک شخص لوگو اللہ کی مان لو, تو پھر ایک دم شیطان کھڑا, اوئے ان کی نہ ماننا, ادھر میرے پاس آؤ. پھر شیطان تیز ہوتا ہے, پھر اپنی دعوت کو چلاتا ہے, پھر اسے خوب چلاتا ہے, پھر کچھ اس کے پیچھے چلتے ہیں, کچھ ادھر چلتے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, یہ تو اللہ کا نظام ہے, سب کو ایمان نبی کے زمانے میں نہیں لائے تو آج کہاں سے لائیں گے. لیکن یہ ہوگا کہ حق پر چلنے والوں کو اللہ اونچا کر دے گا, اور باطل پہ چلنے والوں کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر دونوں چوکنے ہو جاتے ہیں. حق کی دعوت چلی ہے, باطل زوروں پر ہے, مٹنے پر ہے, ختم, غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے, آنکھوں سے اللہ دکھائے گا. تو اس لیے بھائی آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ چھٹیوں کا وقت ٹیوشنیں پڑھانی بند کر دیں. یہ ٹیوشن بھی بت بن گیا ہے, سارہ سال پڑھاتے ہیں پھر چھٹیوں میں ٹیوشن, پھر ٹیوشن. رزق اللہ, رزق اللہ کے. یہ جو نوجوانوں نے یہ بھی, اور جو معلمین, مدرسین, لیکچرر, پروفیسر حضرات, یہ بھی چھٹی اللہ کے نام پر اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور پھیلانے پر. یہ صدا لگانا ہم شروع کریں، اپنی ذات سے عمل شروع کریں، گفتار میں مٹھاس ہو، کسی کی کمی نہ پکڑیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کو گری نظر سے نہ دیکھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، جیسے پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ پیسے کا تکبر اتنی تباہی نہیں لاتا جتنا نیکی کا تکبر تباہی لاتا۔ اوروں کی کمیاں دیکھنا بند کر دیں، اوروں کی کمیوں پر بولنا بند کر دیں، زبان بند، لب بند ہو، چشم بند ہو، گوش بند، گر نبینی نور حق برما دہن۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ فرماتے ہیں، آنکھیں بند کر لو، کسی کی کمی نہ دیکھو، حرام نہ دیکھو، زبان بند کر لو، کسی کی کمی نہ بولو، غیبت نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، کفر کا بول نہ بولو، کان بند کر لو، نہ غیبت سنو، نہ موسیقی سنو، نہ حرام سنو، پھر تم دیکھو گے تمہارا دل کیسے سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اگر تمہارا دل نہ چمکے تو پھر مجھے پکڑ لیں۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، صدیوں بعد ملا ہے، صدیوں بعد ملا ہے، اسے کرنے والے بنو، بڑا نفع ہوگا۔ اب چھٹی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، کون سا سارا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں چھٹی، اللہ کی راہ میں۔ جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ان کو دو نمازیں ملی ہیں، ایک فجر ایک عصر، فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت، اور اس میں بھی جماعت کا کوئی نہیں تھا، الگ الگ ہوتی تھی جماعت۔ کیسے اہتمام نہ تھا جیسے ہمارے لیے مسجد بنائی گئی، با جماعت نماز ہے، ان کے لیے الگ الگ نماز تھی، اور جو اس نماز کی مخصوص جگہ میں ہوتی تھی، ہر جگہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے یہ جہاں بھی نماز کا وقت ہے، جگہ پاک ہو، اللہ اکبر۔ ان کے لیے وضو کے بغیر طہارت نہیں تھی، ہمارے پاس پانی نہ ہو تو مٹی سے بھی طہارت ہو جاتی، تیمم کرو تو وضو ہو جاتا ہے ہمارا۔ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، قیام سجدہ۔ ہماری نماز میں اللہ نے رکوع کا اضافہ فرمایا، مکمل کر دیا، ساری کائنات کی نماز کو سمیٹ دیا۔ درختوں کی نماز قیام ہے، ہماری نماز میں قیام بھی ہے۔ چوپائی کی نماز رکوع ہے، تو اللہ نے ہمیں رکوع عطا فرمایا۔ رینگنے والوں کی نماز سجدہ ہے، تو اللہ نے ہمیں سجدہ عطا فرمایا۔ پہاڑوں کی نماز التحیات ہے، تو اللہ نے ہمیں التحیات میں بخشنا نصیب فرمایا۔ اور پرندوں کی نماز تسبیح ہے، تو اللہ نے ہمیں رکوع میں تسبیح الگ ہے، سجدے میں الگ ہے، جلسے میں الگ ہے، رکوع سے کھڑے ہونے میں الگ ہے۔ تو اس طرح ساری کائنات کی بندگی کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں سمیٹ کے ہمیں دے دی۔ پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی تھی، ہمیں اذان دی گئی۔ کوئی گھنٹی بجاتا تھا، کوئی آگ جلاتا تھا، کوئی ناقوس بجاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت طریقہ عطا فرمایا اذان کا، وہ بھی اسی امت کو دیا گیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں۔ پہلی امت کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ کہ ان کی کتاب میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ وہ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، غیر نبی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا، تو حفظ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی نماز میں صرف ذکر ہوتا تھا، تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کی اپنی زبان۔ تو اس میں اتنی جاذبیت اور کشش نہیں ہے جتنا کہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن ایک خوبصورت چمن ہے جس میں گزر جاؤ تو ہر آیت میں الگ جہان آباد ہے، ہر آیت میں الگ گلستان اور گلشن آباد ہے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں، اس کی زبان کو نہیں پڑھا۔ تو ہماری نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، الف لام سے شروع کر کے ون ناس سے رکوع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا میں نے کہ جب امیر المومنین تھے تو حج پہ آئے ہوئے، عشاء کی نماز کے بعد حرم میں تشریف لائے اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں جوتا تھا ایک طرف رکھا، اور اللہ اکبر۔ تو عبد الرحمن تیمی ہیں مستاف بیٹھے ہوئے، فرماتے ہیں الف لام سے جو تلاوت شروع کی پہلی رکعت، تو میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو سورہ بقرہ گزر گئی، پھر آل عمران گزر گئی، پھر نساء گزر گئی، پھر مائدہ گزر گئی، انعام گزر گئی، آراف گزر گئی، انفال گزر گئی، توبہ گزر گئی، کہاں جا کے رکوع کیا؟ الف لام سے شروع کر کے والناس پہ جا کے رکوع، ایک رکعت میں سارا قرآن. تو جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلاتا. اس معاشرے میں 95% لوگ نماز نہ پڑھیں وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوتا. اسلامی معاشرے کی یہ پہچان ہے، اذان پر ان کا سب کچھ بند ہو جاتا، سب دوڑتے ہیں مسجدوں کی. تو اتنے ہمارے بھرے ہوئے بازار ہیں، بازاروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں اس بات کی شکایت کر رہی ہیں کہ نمازی تھوڑے ہیں، وہ بھی پوری طرح نہیں بھرتا. تو نماز کو زندہ کرنا ہے، نماز کو رواج دینا ہے. کسی بھی گھر میں کوئی فرد بے نمازی نہیں تو آپ سارے سینیت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ درست. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا ما خلقتها بباطلة، سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم برحمته.
Speaking
Islamic
Guest House and CD House عید گاہ روڈ، نز ریڈیو مارکیٹ، بہاون نگر. فون 063-200-766، موبائل نمبر ہے 0300-792-0506. اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے آڈیو کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس، عید گاہ روڈ، نز ریڈیو مارکیٹ، بہاون نگر.